فاطر السماوات والارض, کون اللہ میرا رب ہے جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا. جعل لکم من انفسکم ازواجا, اس نے بنائے تمہارے لیے تمہارے نفسوں میں سے جوڑے. وہ عظیم رب ہے جس نے زمین و آسمان اکٹھے تھے تو ان کو پھاڑ کے الگ کر کے رکھ دیا, اسی کا حکم چلتا ہے ان کے اوپر, اسی نے جوڑے بنائے ہیں تمہارے نفسوں میں سے. سوچیں, انسان کا جوڑا انسان سے بنایا تو تب اس کو سکون حاصل ہے. اگر اللہ تعالیٰ انسان کا جوڑا کسی بھی جانور سے بنا دیتا, کسی اور جنس سے بنا دیتا, ہو سکتا اس کے ساتھ جنسی تعلق تو قائم ہو سکتا, لیکن سکون کبھی نہیں مل سکنا تھا. سکون انسان کو اپنے جیسے سے ملتا ہے نا. اور یہ بھی دیکھیں نا کتنا سبحان اللہ دونوں میں اختلاف ہوتا ہے مرد اور عورت کے اندر, پھر بھی وہ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں, پوری زندگی ساتھ گزارتے ہیں. اس صورت میں آپ بہت دیکھیں گے اختلاف کی بات آئے گی کہ جب اختلاف ہو تو پھر کیا ہے. ومن الانعام ازواج, اور مویشی جانوروں میں سے انعام کون سے ہوتے ہیں, اونٹ نر مادہ, گائے نر مادہ, بکری نر مادہ اور بھیڑ نر مادہ, یہ ہیں یہ آٹھ, ان کے جوڑے اس نے ہی بنائے ہیں. یعنی تمہارے لیے کتنے فائدے والے ہیں, تم ان سے کتنے فائدے اٹھاتے ہو, یہ کئی دفعہ بات ہو چکی ہے. یذرعکم فی, پھیلاتا جا رہا ہے تم کو اس میں, تمہیں بھی پھیلا رہا ہے, تمہارے انعام کو بھی پھیلا رہا ہے. آپ دیکھیں ہر سال کتنی بکریاں, کتنی گائیں, کتنے بھیڑیں ذبح ہوتی ہیں, پھر بھی ختم نہیں ہوتی. انسان کتنے جنگوں میں مرتے ہیں, ختم نہیں ہو رہے. کہاں ایک جوڑا تھا اس زمین کے اوپر آدم اور حوا کا, اور کہاں اب کروڑوں انسان ہیں دنیا کے اندر, اور پھیلتے جا رہے ہیں. حالانکہ اتنی بیماریاں, اتنی جنگیں, اتنی اموات ایسے ہوتی ہیں, لیکن پھر بھی پھیلتے جا رہے ہیں. دیکھ لیں آپ کے یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے, کتنا وہ بڑا خاندان ہوگا, یہ 12 لوگ تھے, 12 بھائی تھے, تو کتنا بڑا خاندان ہوگا. مطلب اگر 60-70 بھی لوگ لگا لیں, تو جب نکلے ہیں موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر تو 600,000 کے قریب تھے. 600,000 کہاں وہ اتنے سے, اور کہاں 600,000. اللہ اس طرح پھیلاتا ہے. اور اس کے بعد فرمایا لیس کمثلہ شیئن, اس کو ہائی لائٹ کر لیں. جب ہم اسماء حسنا پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں لیس کمثلہ شیئن, نہیں ہے اس کی مثال جیسی کوئی چیز. اب کا مثلی ہی, اس کو ذرا سمجھ لیں, کا مانے مثال ہی, مثال ہی اس کی, اس کی مثال جیسی بھی کوئی چیز نہیں ہے. یعنی اس کی مثال کسی چیز سے نہیں دی جا سکتی. جیسے دنیا میں ہر چیز کے لیے کوئی مثال آپ دیتے ہیں نا, مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ یہ انڈے کی طرح گول ہے, یہ دودھ کی طرح سفید ہے, یہ مثلاً مطلب سیاہی مائل, کالا سیاہ ہے. آپ اس کی کوئی کسی چیز کے ساتھ مماثلت کر دیتے ہیں. کوئی چیز, ہر ہم نے کوئی چیزوں کو کوئی سوچتے ہیں ہم, یہ اس کو کس طرح کی, مثلا کوئی لمبا ہے تو اس کو اس طرح کا لمبا کہہ دیا, درخت کی طرح ہے کوئی, تو کہیں نہ کہیں ہم اس کو کسی چیز کے ساتھ جوڑ پاتے ہیں. سوچ سوچ کے تو ہم کچھ نکال ہی لیتے ہیں کوئی چیز کے, ہاں اس طرح کا, اگر ہم نے ڈسکرائب کرنا ہو کسی کو. اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ کوئی چیز اس کی مثال نہیں بن سکتی, اس کی جیسی, اس وہ تو کیا, اس کے جیسا تو کیا, اس کی مثال جیسا بھی نہیں ہے کوئی, کہ اس کی مثال ہی دے دی جائے جس سے کہ فلاں جیسا ہے وہ. ایسی کوئی چیز اس کائنات میں ہے ہی نہیں, کیونکہ سب چیزیں مخلوق ہیں, مخلوق خالق کی طرح نہیں ہو سکتی. وہ بے مثال ہے, اس کی مثال ہے ہی نہیں اس کائنات میں. اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات بھی آ جاتی ہے اور اس کی صفات بھی آ جاتی ہیں, کہ اپنی ذات میں بھی نہیں ہے اس کے جیسا کوئی, اس کی ذات میں, اور صفات میں بھی اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے. سمجھ آئی بات؟ اس کی صفات جو ہیں وہ بھی مکمل ہیں, اس کی صفات میں بھی کوئی نہیں ہے. اور ہمارا یہی عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اپنے بارے میں بتایا ہے نا, یا اس کے نبی نے بتایا, بس ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں. اس کے علاوہ اگر میں یا آپ کوئی مثال دینا چاہیں کہ اللہ کی مثال ایسے, ہم نہیں کہہ سکتے. بس جو انہوں نے بتا دیا اتنا تو ٹھیک ہے. ہم خود نہیں کہہ سکتے اللہ ایسا ہے اللہ ایسا ہے ایسا. نہیں, کیونکہ ہمارا علم پہنچ نہیں سکتا وہاں تک, ہماری کمپریہنشن وہاں تک نہیں جا سکتی. ہم جب کہتے ہیں نا کفواً احد, سورہ اخلاص میں ہے نا, اللہ کا کوئی کفو نہیں ہے, اس وہ یکتا ہے. تو ہم انسان کتنے بھی چیزوں کو دیکھیں, دنیا کا نالج لے لیں, ہم اللہ کے بارے میں جان نہیں سکتے. ہاں اس نے جو اپنی اسماء حسنا بتا دیے ان سے ہم کچھ اندازہ لگا سکتے, پھر ان اسماء کو بھی نہیں ہم دیکھیں, وہ اس کی صفات ہے نا, ان کو بھی ہم پورا کمپریہنڈ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے کہا زمین میں چل پھر کے دیکھو, چل پھر کے دیکھو, اللہ کو پہچانو, اللہ کی نشانیاں یہ. ان سے ہمیں اللہ کا تھوڑا سا تعارف ہو, انٹروڈکشن جو ہے نا, سلائٹ سا انٹروڈکشن ہو سکتا ہے, تھوڑا سا تعارف کہ اس کی عظمت ہمارے دل میں بیٹھ جائے کہ وہ کتنا عظیم ہوگا. اچھا پھر ہم کائنات کو دیکھیں, وہ کتنا اللہ بڑا ہوگا جب اس کی کائنات اتنی بڑی, بس اتنی حد تک, اس سے آگے کچھ ہمیں پھر بھی نہیں پتا چل سکتا. تو پھر کیسے جاننے اللہ کے بارے میں, کوئی سورس نہیں ہے سوائے جیسے خود اس نے اپنے بارے میں بتا دیا. یاد رکھیں اس سے ہمیں جو معلومات ہو گئی, اس سے جو اس کا تعارف ہلکا سا ہو گیا بس. اس لیے کیونکہ ہم اگر اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائیں گے تو ہم نہیں کر سکتے, ہم بہت چھوٹے ہیں, بہت چھوٹے ہیں, اور وہ بہت بڑا ہے. ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے اس کے بارے میں معلومات ہم کر سکیں یا ہم سوچ سکیں. چلو معلومات نہ صحیح, ہم سوچ ہی سکیں. اسی لیے منع کر دیا گیا کہ لا علمی میں اللہ کے بارے میں کوئی خود سے بات نہ کہو. لا تدرکہ الابصار, آنکھیں اس کو پا نہیں سکتی, نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی. وہو یدرکہ الابصار, وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے, سبحان اللہ. ادراک نہیں کر سکتی, ادراک مطلب ان ڈیپتھ کسی کو جان لینا. قیامت کے دن بھی جب جنتی اللہ کا دیدار کریں گے تو ٹھیک ہے وہ اللہ کو دیکھ سکیں گے, مگر اس کے باوجود وہ اللہ کا ادراک نہیں کر سکتے کہ مکمل علم ہو جائے ان کو. ہمیں مخلوق کا ہمارا تو حال کیا ہے, ہمیں تو اپنا نہیں پتا. میں تو یہ کہوں گی دیکھیں ابھی بیٹھے ہوئے مجھے نہیں پتا میرے اندر کیا ہو رہا ہے, کوئی بیماریاں لگی ہوتی ہیں پتا ہی نہیں. انسان کیا علم ہے اس کا, بڑے بڑے ڈاکٹر ہوتے ہیں, آپ نے دیکھا نہیں ان کو جاتے ہوئے کہ کس طرح ان کو بیماریاں لگی ہوتی ہیں, وہ خود ڈاکٹر ہوتے ہیں, ہو سکتا ہے اسی بیماری کے ڈاکٹر ہوں, لوگوں کو دیکھ رہے ہیں, اپنا نہیں پتا کہ مجھے بھی یہی ہے, میرا یہی مسئلہ میرے اندر چل رہا ہے. کتنے ہی آپ ایسے کیسے سنتے, انسان کا علم کیا ہے, وہ کہاں اللہ کو جان سکتا ہے, اس کی عظمت کو پہچان سکتا ہے. لیس کمثلہ شیء, اسی کے اوپر ہم نے اسی طرح ایمان لانا ہے کہ اس کی مثل بھی کچھ نہیں ہے, اس کی جیسا کوئی ہے ہی نہیں کہ ہم اس سے مثال دیں. اور جیسے اس نے بتا دیا ہم نے ویسا مان لیا. یہ قرآن کی یہ آیت کا یہ حصہ جو ہے نا, یہ ہمارے عقیدے کی بنیاد ہے. صحابہ, تابعین, اہل سنہ والجماعت اس آیت پر اس طرح سے عقیدہ رکھتے ہیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو ان کے بعد صحابہ کرام صحیح رہے, پھر تابعین کا دور آیا, اور اس کے بعد پھر یہ جو ہے نا مسائل شروع ہوئے عقیدے کے, اس باتوں کے اوپر مسائل شروع ہوئے. اور جب یہ مسائل شروع ہوئے تو ایک آدمی تھا 2 ہجری میں, جہمی نام کا. اب یہ بات غور سے ذرا سنیں, اس نے اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کر دیا تھا, اسی سے آگے جہمیہ فرقہ نکلا تھا. انہوں نے اللہ کی تمام صفات کا انکار کر دیا, انہوں نے کہا کہ اللہ جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں ہے. اب اگر ہم کہیں گے اللہ سمیع ہے تو انسان بھی سنتا ہے تو اللہ بھی سنتا ہے, تو پھر یہ کیا بات ہوئی, تو پھر یہ نہیں, اللہ کی یہ صفت نہیں ہے. اچھا انسان بھی بصیر ہے, انسان بھی دیکھتا ہے, اللہ بھی دیکھتا ہے, تو پھر اللہ کی یہ وہ نہیں ہے صفت. ایک اور گروہ پیدا ہوا جس کا نام معتزلہ تھا. معتزلہ نے کیا کہا کہ کیا کیا, حسن بصری جو تھے, آپ نے نام سنا ہوگا, کبائر تابعین میں سے ہیں اور بڑے صحابہ کے شاگرد تھے, ان کے شاگردوں میں ایک شاگرد تھا جس نے ان سے اختلاف کیا، اس نے اپنی مجلس ہی الگ کر دی، تو حسن بصری نے اس کو کہا تھا اعتزل عنا، اس نے ہم سے الگ ہو گیا ہم سے، تو ان کو معتزلہ کہتے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا، ہم اللہ کو سمیع مانتے ہیں مگر وہ سنتا نہیں ہے، اللہ کو بصیر مانتے ہیں لیکن وہ دیکھتا نہیں ہے، کیونکہ اگر اس کا سننا دیکھنا مانیں گے تو وہ تو انسان بھی سنتے دیکھتے ہیں۔ یعنی اس طرح سے یہ دونوں فرقے کیسے بن گئے۔ دوسرے کچھ گروہ تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کی ہم صرف سات صفات کو مانتے ہیں، باقی کو نہیں مانتے۔ ایک اشریہ قبیلہ نہیں فرقہ، وہ اللہ کا محبت کرنا اور اس کا غصہ کرنا اس کو ہی نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں اللہ غصہ نہیں کرتا اور نہ وہ محبت کرتا ہے، کیونکہ غصہ اور محبت دو ایسے جذبات ہیں انسان میں، جب ہوتے ہیں تو انسان غصے میں کچھ بھی الٹ پلٹ کر دیتا ہے، اور محبت کرتا ہے تو پھر بھی محبت میں مجبور ہو کے کچھ کرتا ہے، تو اس لیے اللہ کے اندر یہ دونوں چیزیں کمزوری ہیں، یہ نہیں اللہ میں۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالی کے اندر یہ تمام صفات ہیں، مگر کیونکہ ان کا ثبوت قرآن میں ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کتنی جگہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ واللہ یحب المحسنین، اللہ کے غصے کی بھی ابھی آگے بات آئے گی آیت میں، اور اسی طرح سمیع اور بصیر ہونے کا بھی قرآن میں ذکر ہے، تو تم کیسے انکار کر سکتے ہو، اس کے اوپر تاویلیں کیسے کر سکتے ہو، مگر یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو صفات ہیں ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ جیسے اس کی شان کے لائق ہے اس طرح ہی ہے ان کی کیفیت۔ ہم کیفیت کو نہیں جانتے کہ کس طرح اللہ دیکھتا ہے، وہ ایسا نہیں ہے جیسے انسانوں کا دیکھنا ہے، وہ ایسا سننا نہیں ہے جیسے انسانوں کا، وہ حی اور قیوم ہے، میں کہوں میں بھی تو زندہ بیٹھی ہوں، تو میری زندگی جو ہے وہ انتہائی ناقص ہے، کبھی بھی ختم ہو جانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی حی کا لفظ آتا ہے، لیکن اس کی کامل صفت ہے، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ تک ہے۔ تو مخلوق کی ہر چیز مخلوق کے پاس بھی علم ہوتا ہے، اس کا علم ناقص ہے، اللہ کا علم کامل ہے، وہ علیم ہے۔ تو اس طرح سے ہم نہیں کر سکتے کہ ہم اللہ کی صفات کا انکار کر دیں، پھر اللہ کی ہم سب صفات کو مانتے ہیں جو اس نے بتائی ہیں، لیکن ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ وہ مخلوق کے مشابہ نہیں ہیں، مخلوق کی طرح نہیں ہیں، وہ جیسی اس کی شان کے لائق ہے وہ ویسی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وجہ اللہ کا ذکر کیا، اللہ کے چہرے کا، اللہ کے ید اللہ، اللہ کے ہاتھ کا، تو اب اس کو امیجن نہیں کر سکتے، نہ اس کو کہہ سکتے اللہ کا چہرہ جیسے کوئی انسانی یا کوئی مخلوق کا چہرہ، نہیں، اور نہ اس کو سوچنے کی ضرورت ہے، بلکہ اللہ کی جیسی شان ہے بس ویسے ہے، ٹھیک ہے، اس طرح سے کہنا ہوتا ہے۔ تو یہ جو آپ کو یہ پتہ ہے، ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم اہل سنت والجماعت ہیں، اس کا مطلب کیا ہے، یہ پتہ ہے کتنے لوگوں کو اس کی ہسٹری پتہ ہوگی کہ یہ کیا ہے، کہتے ویسے سارے بہت اپنے آپ کو، پوچھتے بھی بہت ہیں، آپ لوگ کیا ہیں جی، آپ پڑھاتے ہیں، یہ آپ کیا ہیں۔ تو آج آپ کو یہ بھی بتا دوں، جو حق پہ ہے، کتاب اور سنت کو تھامے ہوئے ہے، توحید پہ عمل کرنے والا ہے، وہی اہل سنہ والجماعت ہے۔ یہ کیسے شروع ہوئی تھی، کہ جب عقیدے میں بگاڑ شروع ہوا نا، تو صحابہ کے بعد تابعین آئے، پھر کچھ اور لوگ اسی طرح جیسے میں نے آپ کو بتایا آنے لگے، اور عقیدے میں بگاڑ ہوا۔ یاد رکھیں کہ یہ تو بعد میں باتیں آئیں نا، یہ جو فقہی مسائل ہیں ان میں جو اختلاف ہے یہ بعد کی باتیں ہیں، پہلے عقیدے میں بگاڑ شروع ہوا، عقیدے میں لوگ جیسے اب یہ کہا کہ صفات ہم یہ نہیں مانتے، ہم یہ نہیں مانتے۔ اب جو لوگ حق پہ تھے نا، انہوں نے کہا ہم اہل سنہ والجماع ہیں، ہم سنت پہ قائم ہیں، ہم سنت کے شہدائی ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے والے ہیں اور ان کی جماعت سے ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ خوارج جو تھے وہ خلیفہ کے خلاف بغاوت انہوں نے اعلان کر دیا تھا، وہ کہتے تھے ہم خلیفہ کے مخالف ہیں، اگر خلیفہ غلطی کرتا ہے ہم تلواریں نکال لیتے ہیں، حضرت عثمان کو تو شہید کر دیا۔ تو یہ کہنے لگے نہیں، ہم وہ جماعت ہیں کہ اگر خلیفہ غلطی بھی کرے گا، غلطی کا بتائیں گے، پوائنٹ آؤٹ کریں گے، مگر اس کے خلاف تلوار لے کے نہیں کھڑے ہو جائیں گے۔ تو ان کو الجماع کہا گیا۔ تو یہ نام ہے، لیکن آج ناموں کو تو رکھ لیا، کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ پیچھے کیا ہے اس کے، اس میں کیا عمل اور کیا عقیدہ ہے۔ بس ہمارا جی یہ نام ہے تو ہم حق پہ ہیں، اور ان کا وہ نام ہے تو وہ حق پہ نہیں ہے۔ اب دیکھ لیں، کوئی لوگ اپنے آپ کو اہل بیت کہتے ہیں، کون سے اہل بیت والے کام ان کے اندر ہیں؟ کوئی لوگ اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، کون سے سنی والے کام ان کے اندر ہیں؟ اہل سنہ والجماعت وہی ہے جو کتاب و سنت کو تھامے، جو ان کے راستے پر چلے جیسے صحابہ کرام چلے تھے۔ یہ صحابہ کا راستہ تھا، یہ ان کا طریقہ تھا، کوئی اختلاف ہو جاتا وہ اللہ رسول کی طرف لوٹاتے تھے. یہ ہے اصل جماعت. آج کہہ دیتے ہیں آپ اس آپ جماعت میں ہوں گے, حدیث لے کے آپ جماعت میں ہوں گے تو تب آپ سیف ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ جڑنے کو کہا. وہ سوچتے ہیں کہ جماعتیں وہ ہیں جو آج کی جماعتیں بن گئی ہیں, کوئی آرگنائزیشن ہیں. آپ ہماری جماعت میں آ جائیں تو پھر آپ سیف ہیں, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جماعت کے ساتھ رہو. جماعت یہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بات کو لوٹائے, کتاب و سنت کو تھامے. یہ ہے جماعت جس کے ساتھ جڑنے کا کہا گیا. یہ نہیں جماعت کے جو آج شروع ہوئی, 20-25 سال پہلے وہ جماعت شروع ہوئی. آج کہتے ہیں ہمارے ساتھ جڑو گے تو پھر ہی آپ کا ایمان ہے صحیح, ورنہ آپ صحیح ایمان والے ہی نہیں ہیں. تو بھائی جب آپ کی جماعت نہیں تھی تو اس سے پہلے کے سارے مسلمان تو ایسے ہی چلے گئے, وہ کہاں گئے پھر؟ تو ہماری نسبت کیا ہے؟ اسلام کے ساتھ ہے, نہ تو کسی فرقے کے ساتھ, نہ کسی ادارے کے ساتھ. انسان کہے کہ میں جی میری نسبت اس کے ساتھ ہے, نہ کوئی سرزمین, نہ کوئی شخصیت, نہ کوئی سکولز. اسلام ہے جو ہماری نسبت ہے, وہی صحابہ کرام کی تھی. وہ خود کو مسلمان ہی کہتے تھے اور اسی کی طرف دعوت دیتے تھے. اور ہم نے پہلے پڑھ لیا ہے نا پچھلی صورت میں کہ اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں, اس پہ عمل بھی کرے اور کہے میں مسلمان ہوں. تو آج لوگ اپنی جماعتوں کی طرف بلاتے ہیں, اپنے فرقوں کی طرف بلاتے ہیں, اپنی آرگنائزیشنز کی طرف بلاتے ہیں کہ بس یہ صحیح ہے, اگر یہ نہیں ہے تو بس کچھ ہے وہ ہی نہیں تم. یہ نہیں درست بات. بات خیر کہیں اور چلی گئی. تو یہاں پہ ہم کہہ رہے تھے لیسا کمثلی ہی شیء, اللہ جیسا کوئی ہے ہی نہیں. اس کی شان جو جیسی ہے, اس کی صفات جیسی ہیں, لہ المثل الاعلی, اس کی مثال سب سے اعلی مثال ہے. تو اس کی جیسی تو دور کی بات, اس کی مثال جیسی بھی کوئی چیز نہیں. وہ السمیع البصیر, اور وہ سننے والا بھی ہے. سننے والا صرف آوازوں کا سننے والا نہیں ہے. انسان بڑا ہوشیار بنتا ہے تو, لیکن اس کو یہ نہیں سوچ آتی کہ ایک خاص فریکوینسی سے کم اور ایک خاص فریکوینسی سے اوپر آواز انسان سن نہیں سکتا. کیا وہ پتہ ہے نا, اب کتنی آوازیں ہو سکتا ہے ہمارے ارد گرد ہیں, لیکن ہمارے کان بس اتنی اس بریکٹ میں جتنی فریکوینسی ہوگی صرف اس کو سن سکیں گے. اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس بے آواز خیال کو بھی سنتا ہے جو دل میں اٹھتا ہے. اس کی آواز کوئی نہیں ہے, اس خیال کی, وہ اس کو بھی سنتا ہے. پھر اس کو نہ سنائیں ہم تو یہ تو پھر افسوس کی بات ہوئی نا. منہ سے بولنے کی بھی نہیں ضرورت ہے, اس خیال ہی خیال میں, سوچ ہی سوچ میں آپ نے اس کو پکارا, وہ اس کو بھی سنتا ہے اور وہ دیکھنے والا ہے. اور وہ اسی بیس پہ وہ قیامت کے دن فیصلے کرے گا. اس کو یہ نہیں ہے کہ اس کو کوئی محتاجی ہے کہ وہ فرشتوں کو بلائے, گواہوں کو بلائے, یہ کرے. دنیا کی عدالتوں میں تو بیچارے جج نے کہاں جا کے دیکھا ہوتا ہے ہر ایک کیس. اس کو تو محتاجی ہوتی نا کسی کی کہ وہ شواہد آئے اور پھر وہ ان کے بیس پہ فیصلہ کرے. اللہ کو ان کی ضرورت نہیں ہے, وہ مگر شواہد اکٹھے کر کے ان سے گواہیاں اس لیے دلاتا ہے تاکہ انسان کو یہ بات نہ رہے کہ میرے ساتھ انصاف نہیں ہوا, میرا تو کوئی قصور ہی نہیں تھا. انسان تو مانتا ہی نہیں ہے نا, ورنہ وہ خود دیکھ رہا ہے ہر چیز کو. لہو مقالید السماوات والارض, اسی کے لیے ہیں, اسی کی ہیں سمجھ لیں مقالید, کنجیاں آسمان اور زمین کی. اب یہ بات بھی یہاں پہ لہو شروع میں آ گیا تو آپ کو سمجھ آ گیا نا, جب شروع میں آ گیا مفعول تو یہ کیا بات بتا رہا ہے؟ دو باتیں بتا رہا ہے. کیا باتیں میں نے بتائیں؟ ایک تو زور آ گیا اس بات کے اندر لہو اسی کے لیے, اور دوسرا حسر آ گیا صرف اس کے لیے ہیں جو بھی چابیاں آسمانوں کی بھی اور زمین کی بھی وہ اسی کے پاس ہیں. اب اس سے آپ اندازہ کیجئے, ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ آسمان و زمین کے خزانے کتنے ہیں, کتنے خزانے, کیا کیا خزانے ہیں. کنجیاں تو دور کی بات, کنجیاں سے مطلب یہ ہے کہ ان کے آج کنجیاں نہیں ہوتی, آج کوڈ ہوتے ہیں, ان کے سارے کوڈ اللہ کے پاس ہیں, ان کے سارے اختیار اللہ کے پاس ہیں. دیکھیں نا, آپ پرانے زمانے کو سوچ لیں, پرانے زمانے گھر کی عورت ہوتی تھی, اس کے پاس ساری چابیاں ہوتی تھی, فلاں الماری کی, فلاں اس کی, تو اس کو مالکن سمجھا جاتا تھا. جس کے پاس چابی کا وہ گچھا سا ہوتا تھا جو وہ لٹکا کے گھومتی تھی, وہی مالکن ہوتی تھی. رائٹ. اس لحاظ سے آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سب کی کنجیاں ہیں, آسمانوں اور زمین کی جو بھی چیزیں ہیں ان سب کی. آسمانوں میں جتنے ستارے سیارے, انسان کو تو کوڈ ہی نہیں ملتے ان کے, انسان کو نہیں ملتے کس طرح کہاں کیا ہے, اور اس کے پاس سارے ہی کوڈز ہیں, رات اور دن کے, سورج اور چاند کے, اور یہ کسی فرشتے کے پاس نہیں ہے. لوگ سوچتے ہیں کہ فرشتوں کے ہاتھوں میں دیا ہوا, جو مر گئے ہیں وہ جو بڑے بڑے اولیاء تھے وہ ہیں, پتہ نہیں کیا ابدال ہیں, کتب ہیں, وہ کسی کوئی ہواؤں کے اوپر لگا ہوا ہے, اس کے کنٹرول میں ہوائیں ہیں, وہ ہوائیں چلاتا پھرتا ہے, کوئی سمندروں کے اوپر ہے, وہ خضر علیہ السلام سمندروں کو ہی کنٹرول کر رہے ہیں. کہاں پہ ہے یہ لہو؟ صرف اس اسی لیے تو جب ترجمہ ہم کریں, اگر ہم اس کو گرامیٹیکلی بریک کر کے پھر سمجھیں نا, تو پھر اور بھی بات واضح ہو جاتی ہے. اس کی شان اتنی ہے کہ صرف اس کے پاس ہے, ہم کہاں دوسروں کو دیتے پھر رہے ہیں. اس کو پکار لو, گارڈین اینجل کو پکارو, وہ آ کے گارڈ کرے گا. نہیں, اللہ کے پاس ہیں کنجیاں ساری, نہ کسی پیر فقیر, نہ ولی, نہ فرشتے کے پاس. ان کے مقام اپنے ہیں, فرشتوں کے اپنے مقام ہیں, اولیاء اللہ کے اپنے مقام ہیں, مگر یہ مطلب تو نہیں کہ آپ ان کو خدائی صفات دینا شروع کر دیں. اللہ کی جو اختیارات ہیں وہ بھی ان کے ہاتھ میں دے دیں, فضیلت کا یہ تو نہیں مطلب ہوتا. اور نہ ہی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خزانے ہیں اور وہ اپنے خزانوں میں سے جس کو چاہیں جو عطا کریں. اللہ تعالیٰ معاف کرے, ہم تو یعنی استغفر اللہ ربی یہ تک کہہ دیتے ہیں کہ وہ دوسرے تو کیا, سارے نبی ان کے در کے سوالی ہیں, ان کے پاس ہی ساری چیزیں ہیں, خزانے سارے ان کے ہاتھ میں ہیں. تو یہ تو قرآن سے نہیں ثابت ہوتا. یا وسط الرزق لمن یشاء و یقدر, رزق کے معاملات اللہ کے اختیار میں ہیں. آپ یہ دیکھیں یہ کتنا یعنی اتنی سیکرٹ سی ایک بات ہے کہ اس کے بارے میں کوئی جان نہیں سکتا کس کے لیے کتنا رزق اللہ نے لکھا ہوا. کبھی تو کوئی لوگ ہیں مٹی کو بھی ہاتھ لگاتے ہیں سونا بن جاتی, اور کوئی ہیں وہ دن رات جوتیاں گھسا رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, دو وقت کی روٹی مشکل سے ان کو پوری ہوتی ہے. یہ کیا معاملات ہیں؟ انگوٹھا چھاپ لوگ ہیں اور دیکھو کیسے ان کے پاس فراوانیاں ہیں, اتنا رزق کشادہ ہے, کوئی ڈگریاں لیے پھرتے ہیں اور ان کو کچھ نہیں ہے. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ نہ تو اس کا تعلق کوئی پڑھائی لکھائی سے ہے, نہ اس کا تعلق کوئی بڑی ہوشیاری سے ہے. میں بڑی ہوشیار تھی جی, میں نے وہاں پہ انویسٹ کر دیا اس لیے میرا نہیں, یہ اللہ کے ہاتھ میں. جب بھی میں ایسی دیکھتی ہوں نا, کبھی کوئی ایسی چیز, کوئی پتا چلتا ہے کہ جی فلاں نے بھائی یوٹیوب کے اوپر ہی ویڈیوز لگا لگا کے چڑھانی شروع کر دی, اس کو اتنا پیسہ اس کو مل گیا, فلاں پلیئر ہے وہ ایک ایک ایڈ کے اتنے پیسے لیتا ہے, فلاں نے ایک یعنی اپنا ڈھابا سا کھولا, ایک کارٹ سی لگائی, ایک ٹرک کھڑا کیا, اس کے اوپر لائنیں لگ گئیں, اس کے بعد اس کو وہیں سے اتنا ہوا کہ اس نے دکانیں خرید لی. تو پھر انسان سوچتا ہے کہ یہ کوئی میتھس نہیں ہے کہ 1+1=2 ہو, اس نے یہ کر لیا, یہ کر لیا, یہ کر لیا, تو اب ضرور ہی اس کو بہت اس کی کشادگی ہوگی رزق کی. نہیں, اللہ جس کو چاہے دے دے, جس کا چاہے رزق تنگ کر دے. پھر رزق کے لیے رجوع کس کی طرف کرنا ہے؟ اللہ کی طرف. اور اس نے سب کا برابر نہیں رکھا, اس میں اس کی حکمتیں ہیں. پتہ نہیں برابر رکھ دیتا انسان نے کتنا فساد کرنا تھا, ابھی تو کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں پوچھا تو پھر وہ ہی نہیں یعنی ان سے سنبھالا جا رہا, وہ ہی تکبر میں اتنے بڑھ جاتے ہیں. ہر ایک کے پاس اتنا زیادہ ہو جاتا تو کیا ہوتا, دنیا کا نظام کیسے چلتا؟ کوئی کسی کے لیے کام کرنے کو ہی تیار نہ ہوتا. تو اللہ نے دنیا کا نظام بھی چلانا ہے, کسی نے کسی کے لیے ورک کرنا ہے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے یہ اللہ کی تقسیم ہے, کلی طور پہ اللہ کی تقسیم ہے, اس میں کسی کا عمل دخل نہیں ہے, کسی کا ہاتھ نہیں ہے, کسی کی اپنی ہوشیاریاں نہیں ہیں, کسی کی چلاکیاں نہیں ہیں. ہم بیٹھے بیٹھے لوگوں سے خام خواہ حسد کیے جاتے ہیں, او اس کو کیوں اتنا مل گیا, اس کے پاس کیوں اتنا آ گیا, انہوں نے اتنا بنا لیا, ہم تو ہی پیچھے رہ گئے. بھائی حسد کی کیا گنجائش رہ جاتی؟ آپ اللہ کی تقسیم کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں؟ پھر اللہ کی تقسیم ہے, جس کو چاہے دے. اور یہ بھی یاد رکھے, اس میں یہ بھی نہیں ہے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ نے پتہ نہیں اس کو دیا ہوا, پتہ نہیں اس سے اللہ کتنا خوش ہے, ہم سے تو ناراض ہی ہوگا جو ہمیں اتنی تنگی دی ہوئی ہے. ऐसा कुछ भी नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लें और अंबिया को देख लें, आप देख लें कि उनके पास कितना था ना। ये अल्लाह की रजा की निशानी है कि अल्लाह ने इसको ज्यादा दिया हुआ, ना अल्लाह की नाराजगी की निशानी है कि उसको क्यों नहीं दिया हुआ, उसको कम दिया हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दुआओं में एक दुआ किया करते कि अल्लाह मुझे इतना रिज़्क दे जो मेरी जरूरत के लिए काफी हो, जो मैं कहे किफायत कर जाए। तो इसलिए यहां पे एक बात बता दी कि ये अल्लाह के हाथ में रिज़्क के फैसले, और इन्ना हु बिकुल्ली शयइन अलीम, वो हर चीज का इल्म रखने वाला है, वो हर चीज को जानता है, वो जानता है तुम नहीं जानते किसको कितना देना है, किसमें क्या चीज है, अल्लाह ने किसको किस चीज से टेस्ट करना है। हो सकता है टेस्ट करना हो किसी को दे के, हो सकता है टेस्ट करना हो किसी से लेके या किसी को कम दे के। हम नहीं जानते किस पर्पस के लिए किसको दिया हुआ है और किस लिए किसको नहीं दिया हुआ ज्यादा, ये उसके राज हैं, वो वही जानता है। हमें इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं, ना खोजने की जरूरत है कि भी क्या इसके अंदर खूबी ऐसी होगी, इसको क्यों इतना मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला। शरा अलकुम मिन अद्दीन मा वस्सा बिही नूहन, शरा उसने मुकर्रर कर दिया है तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए मतलब क्या सारे मुसलमानों के लिए, क्या मिन अद्दीन दीन में से, यानी दीन मतलब क्या, यहां पे दीन से मुराद है, वैसे तो दीन के बहुत सारे माने, आपको पता है मालिक यौमिद्दीन भी है ना, दीन से मुराद है यहां पे तौहीद, रसूल की इतात। तो उसने मुकर्रर कर दिया है तुम्हारे लिए मिन अद्दीन मा वस्सा, वो दीन जिसकी वसीयत की थी साथ इसके नूह अलैहिस्सलाम को, जो दीन नूह अलैहिस्सलाम को दिया था वही उसने तुम्हारे लिए मुकर्रर किया है। ये कोई नया नहीं है, ये वही दीन है जो नूह अलैहिस्सलाम के वक्त से चला आ रहा है। तो नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र क्यों आया, आदम अलैहिस्सलाम का क्यों नहीं आया, वो तो पहले ही इंसान थे। इसलिए कि नूह अलैहिस्सलाम पहले रसूल थे, आदम अलैहिस्सलाम पहले रसूल नहीं थे, आदम अलैहिस्सलाम पहले नबी थे। सोचें इंसानों के बाप जो पहला इंसान इस दुनिया में आया वो नबी था, इतनी बड़ी फजीलत है ना इंसान की, नबी बना के अल्लाह ने उसको जमीन पे उतारा। लेकिन आदम अलैहिस्सलाम रसूल नहीं थे, उस उन जमाने में कोई शिरक और ऐसी चीजें तो थी नहीं। नूह अलैहिस्सलाम के जमाने से ये शिरक और ऐसी चीजें शुरू की हुई, तो अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को रसूल बना के भेजा। तो वो दीन जो शुरू हुआ नूह अलैहिस्सलाम से वो तौहीद का था, वो ही तुम्हें दिया गया। और वल्लदी औहैना इलैका, और वो चीज जो वही की हमने आपकी तरफ, वमा वस्सैना भी, और जो वसीयत की हमने इस साथ इसके इब्राहिम और मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम पे, वो भी यही वसीयत थी, यही वही थी, यानी उस वही में भी तौहीद थी, सब का एक पैगाम था। तमाम अंबिया की बेस जो रूट थी, जो स्टेम थी, जो तना था, वो एक था। आगे जो ब्रांचेज है ना, शाखें हैं ना, वो सबकी डिफरेंट हो सकती हैं, कि सबकी शरीयतें डिफरेंट इस लिहाज से कि देखें नमाज के तरीके में कुछ फर्क हो सकता है, रोजा रखने के तरीके में कुछ फर्क हो सकता है, जकात कितनी निकालनी है उसमें कुछ फर्क हो सकता है, लेकिन बेसिक जो पैगाम था वो सबका सेम था। ठीक है, ये बात समझ आ गई। वो थोड़ी सी इसके अंदर थोड़ी सी शायद मुश्किल आयत में से है कि मतलब समझना कि किस तरह क्या मतलब इसका बनता है। तो सारे ही समझ लें, काफिला है जिसमें आगे आगे ये हैं और पीछे सारे पैगंबर हैं। अब नूह अलैहिस्सलाम का भी जिक्र आ गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी, इब्राहिम मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम का भी। और इसी से उलमा ने लिखा है कि जो अल्लाह ताला ने कुरान में जिक्र किया उलुल अज़्म पैगंबरों का, वो ये पांच ही हैं, क्योंकि इन पांच का खास तौर पर जिक्र है। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 7 में भी इन पांच रसूलों का जिक्र अलग से आया, तो इसलिए उलुल अज़्म यानी बड़े अज़्म वाले जो अजीमत वाले रसूल हैं वो ये हैं। अजीमत क्या होती है, यानी बहुत तेजी दिखाने वाले अल्लाह के अहकाम पे अमल करने में। तो ये पांच यानी टॉप के समझ लें कि ये रसूल हैं, नूह, इब्राहिम, मूसा, ईसा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन सब के पैगाम सेम थे, और हमने पढ़ा भी है बाकी जब कौमों के हम देखते हैं हालात पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि वो क्या पैगाम लाते थे, वो क्या कहते थे, वो क्या तबलीग करते थे, उनका स्टार्ट क्या था और एंड क्या था। तो आज फिर क्या पैगाम बदल जाना चाहिए? 21वीं सदी के लिए क्या कोई और दीन होना चाहिए, कोई और पैगाम होना चाहिए? नहीं, पैगाम यही होगा। पैगाम एक ही है, बेस एक ही है। आगे अब लोगों ने बदल दिया कि नहीं जी, हमारे पैगंबर ने तो हमें ये पैगाम दिया है, वो झूठ बात है, क्योंकि ऐसा नहीं है। वो तौहीद का पैगाम, और तौहीद क्या होती है? बड़ाई सिर्फ अल्लाह की होगी, एक अल्लाह के लिए सारे झुकेंगे, कोई बड़ा छोटा ऐसे नहीं है, अल्लाह है जो सबसे बड़ा है। ये तो भैया ही पे कल्चर को भी खत्म कर देती है ना फिर। और उनको भी क्या वसीयत की, क्या वही की इनकी तरफ भी, अन अकीमुद दीन, इसी दीन को कायम करो। और उन्होंने देखे इसके लिए कितनी मेहनतें की, कितनी कोशिशें की, इकामत दीन यानी तौहीद को कायम करना। यहां पे भी दीन से क्या मतलब है कि हर दौर में ये ही पैगाम आता रहा कि इस तौहीद का पैगाम फैलाओ, तौहीद के ऊपर आ जाओ, इसमें कोई शक ना रहे, इसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, और दीन ये कायम होगा तो कैसे कायम होगा, कहां से कायम होगा? पहले अपने ऊपर कायम होगा, फिर आगे फैलाया जाएगा। यहां पे शरीयत की बात नहीं हो रही। हम जब दीन कायम करने की बात सोचते हैं ना, तो पता नहीं हमारे दिमाग में क्या आने शुरू हो जाता है, डर ही जाते हैं। ओए कहीं वाकई दीन कायम करने का मतलब ये है कि हमें बुरके पहनने पड़ जाएंगे, दो आदमियों की दाढ़ियां होंगी, बस सारे मौलवी बन जाएंगे, ये मतलब है? पहले तौहीद पे आओ, ये है जो बेस थी, बाकी बात की बातें, तौहीद। और आज ये कि तौहीद के ऊपर ज्यादा जोर नहीं है, जब दावत भी देते हैं तो कहते हैं ऐसी ऐसी बातें करो कि बस, ज्यादा नहीं कुछ, अखलाक पे कर लो, किरदार पे कर दो, इस पे कर दो, तौहीद पे बात ही नहीं। वला ततफर्रकू फी, और इसमें इख्तलाफ ना करना, तफरका ना डालना इसमें। ये उनको भी वही की गई थी, किस में ना तफरका डालना, तौहीद में, दीन में। दीन का मतलब यहां पे क्या है? तौहीद। इसमें फिरकेबाजियां ना करना। और इसमें फिरकेबाजी क्या होती है? जब किसी और की बड़ाई चाही जाए, जब इसके अंदर ऐसी कोई तावीलें करने की कोशिश की जाए, इसमें गड़बड़ की जाए तौहीद के पैगाम में। अब जैसे मैंने आपको यह बताया कि अब उन्होंने कह दिया हम तो सिफात को मानते ही नहीं है, ये अकीदे के अंदर ही बिगाड़ डाल दिया ना। तो इसमें जुदा जुदा नहीं हो जाना, इसमें फिरका फिरका नहीं हो जाना। यही बेस है कि जो सबको एक जगह ले आती है, कॉमन ग्राउंड है जिसके ऊपर आप तबलीग कर सकते हैं कि तौहीद पे आओ। कबर आल मुशरिकीना मा तदाऊहु मिलई, बहुत भारी है ये मुशरिकीन पे जिसकी तरफ तुम बुलाते हो इनको, इस पैगाम की तरफ जो तुम बुलाते हो, ये मुशरिकीन पे बहुत भारी है। क्यों भारी है? इसलिए कि यही तो उनका प्रॉब्लम था, ये सारों को छोड़ के बस एक अल्लाह को बड़ा मान ले, ये कैसे हम कर सकते हैं? तो मुशरिक के लिए तो अल्लाह की बड़ाई तस्लीम कर लेना कि सिर्फ एक अल्लाह की बड़ाई हो, वो उसके लिए बहुत भारी है। यही उसका प्रॉब्लम होता है, वो कहता है सात औरों की भी बड़ाइयां हो। अल्लाह की बड़ाई से अगर हम नहीं भी इनकार करते तो औरों को भी बड़ा मानो। और तौहीद है ही ये कि सब की तरफ से रुख फेंक के एक अल्लाह की तरफ अपना रुख कर लो। ये जो मुशरिक होता है वो तौहीद का ही तो मुखालिफ होता है, उसके लिए ये दावत बड़ी भारी होती है, बस एक अल्लाह का ना पैगाम दो बस। याद नहीं हमने पहले पढ़ा था कि जब औरों की बातें की जाती तो उनके दिल खुश हो जाते, जब एक अल्लाह की बात की जाती तो तंग होने लगते। तो दीन कैसे कायम होगा? जब दावत दी जाएगी, जब आगे बताया जाएगा। अल्लाहु यजतबी इलैही मन यशा। अब ये दीन कायम करने वाले कौन लोग होंगे? जिनको अल्लाह ताला चुन लेता है। यहाँ पे इज्तबा का लफ्ज जो है ना, इसको पहले समझे कि किसी उम्दा चीज को चुन के अपने करीब कर लेना। अल्लाह ताला चुनता है इसके लिए लोगों को, इंतखाब करता है लोगों का। ये कोई सिफारिशों से नहीं चलता कि कोई सिफारिश करके इस ओहदे पे लगवा दिया जाए कि वो بس اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہو جائے، وہ یہ خدمت دین کی کرنے والا ہو جائے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. اور آپ دیکھیں انبیاء انہی میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ خود اٹھ کے بڑے ہو کے اپنی محنتیں کر کے نبی نہیں بنے، اللہ نے بس اس کو کھینچ لیا، ان کو چن لیا اپنے لیے. ٹھیک ہے، اور آپ یہ چننے کا مطلب نہ سمجھیے گا کہ چننے کا مطلب یہ ہو گیا آپ اس کے بعد وہ تو عیش و آرام کر رہے ہیں اور ان کے پاس بہت پیسہ آ گیا کیونکہ اللہ نے ان کو چن لیا. نہیں، ایسے نہیں ہوتا. وہ تو اللہ اپنے دین کے کام کے لیے چنتا ہے، اور اپنے دین کے کام کا بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر آزمائشیں بھی ڈالتا ہے، ان کو اپنے کام کا بناتا ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر کتنی یعنی مشقت آئی، ان کی کتنی ٹریننگ اللہ تعالیٰ نے فرمائی، مصر سے نکل کے کہاں کہاں گھومے، بکریاں بھی چرائیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا ہوتا ہے، اور یہ صرف نبیوں کے ساتھ ہی نہیں ہے، ان کے بعد بھی اللہ تعالیٰ جس کو چاہے چن لے. اور کوئی ایسے ہوتے ہیں وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ، اور ہدایت دیتا ہے اپنی طرف جو رجوع کرتا ہے. یہ اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ یہ دو ہی راستے ہیں اللہ کی طرف آنے کے، یا تو اللہ خود چن لے کسی کو، یا پھر وہ خود محنت کرے، حق کو تلاش کرے تو اللہ اس کو بھی ہدایت دے دیتا ہے اپنی طرف. کیونکہ جو ایک بالشت اللہ کی طرف آتا ہے، اللہ تعالیٰ پورا ہاتھ اس کی طرف آتا ہے. اللہ پھر ایسے نہیں کرتا کہ کوئی اگر آنے کی کوشش کر رہا ہے اللہ اس کو رد کر دے، نہیں. جس کے اندر سچی طلب اور تڑپ ہوگی اللہ تعالیٰ ضرور اس کو اپنا راستہ دکھاتا ہے، اللہ تعالیٰ ضرور اس کو اپنی طرف کر لیتا ہے. تو یہ دو راستے ہیں. اب کیا ہے، ایک راستے میں اللہ تعالیٰ نے خود چن لیا کسی کو اور اپنا چوز کر کے اپنا قرب دے دیا. دوسرے راستے میں ایک بندہ ہے جس نے محنت کی، اللہ نے اس کو بھی ہدایت دے دی. جو اللہ کی طرف ایک بالش قریب ہوتا ہے اللہ ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے، جو ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے اللہ دس ہاتھ قریب ہوتا ہے، جو چل کے آتا ہے اللہ کی طرف اللہ دوڑ کے آتا ہے اس کی طرف. تو یعنی اللہ اس کو بھی جانے نہیں دیتا، مگر یہ دونوں راستے ہیں. اور جو ان دونوں راستوں کے تھرو اللہ کے قریب نہ ہو سکا تو پھر وہ نہیں آ سکتا، یا تو خود انسان چاہے یا پھر اللہ اس کو چن لے. اور اللہ تعالیٰ چنتا ایسے ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہوتا ہے، اللہ کے پاس علم ہے، اس کو پتہ ہے کہ کون کیا ہے، تو اللہ اس کو چن کے اپنا کام لے لیتا ہے، اس سے اس کو اپنے کام کا بنا لیتا ہے، دوسروں پہ اس کو فوقیت دے دیتا ہے. کہ پیغمبر ہیں، ان کو دوسرے انسانوں پہ فوقیت. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام دیکھیں، جب میں نے کہا مجتبیٰ ہے تو اسی سے ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کھینچ لیا اپنی طرف، ان کا انتخاب کر لیا، چوز کر لیا. صحابہ کرام کے لیے بھی آتا ہے یہ. ہاں، یہاں پہ اللہ تعالیٰ سے دل سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی چن لے نا، اپنے کام کا بنا لے، اپنے دین کی خدمت لے لے ہم سے، کیونکہ وہ جس کو چاہے چن لے. تو کام لینا پھر اس کا، وہ اس کا کام ہے، وہ کیسے کام لیتا ہے، کس طرح اس کو لگاتا ہے اپنے راستے میں، کس طرح ساری دنیا سے چھڑا کے، شیطان کی غلامی سے چھڑا کے اور اپنی طرف کر لیتا ہے. انسان کو محسوس ہونے لگتا ہے مجھے کوئی اپنی طرف کھینچ رہا ہے، اس کے دل و جان میں اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، وہ خود بخود اللہ کی طرف بڑھتا ہے، وہ خود بخود نیکی کی طرف بڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف کشش کر لیتا ہے نا، کھینچ لیتا ہے، کشش اللہ کی طرف سے آ جاتی ہے اس کے دل میں. تو یہ ایسا انسان پھر دنیا کا غلام نہیں رہتا، پھر وہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے دل سے دنیا نکال دیتا، سارے کاموں سے اس کو، دنیا کے کاموں سے اس کو فارغ کر کے اس کا دل کہیں لگتا ہی نہیں ہے، اس کو دنیا کے اور بیکار کام لگتے ہیں، وہ اس کا دل اس طرف ہی لگتا ہے. یہ مطلب نہیں ہے اس کا کہ وہ اپنے بال بچوں کو بھول جاتا ہے، روزی نہیں کماتا، یہ نہیں کرتا، کسی کا حق ہی ادا نہیں کرتا. لیکن دنیا جو کام ہیں، دنیا کے جو اس کے اوپر فرائض ہیں، ذمہ داریاں، ان کو ادا کرتا ہے، لیکن اللہ کے کام میں لگا رہتا ہے، اس کا دل مشغول رہتا ہے اللہ کی یاد میں. وَمَا تَفَرَّقُوا، اور نہیں اختلاف کیا، نہیں تفرقے میں پڑے، اِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، مگر اس کے بعد کے آگیا ان کے پاس علم، بَغْيًا بَيْنَهُمْ، ضد کے وجہ سے، آپس میں ضد کی وجہ سے تفرقے پیدا ہوئے، جبکہ علم بھی آ چکا تھا. یاد رکھیں، یہ فرقہ، تفرقہ، اختلاف، انسان سوچتا ہے کہ شاید علم نہیں ہے اس وجہ سے. وہ بھی ہوتا ہے کہ جب انسان کے پاس علم نہ ہو تب بھی اختلاف پیدا ہوتا ہے. انسان، ایک بندہ کچھ کہتا ہے، دوسرا کچھ اور کہتا ہے، کیونکہ علم ہی نہیں ہے. لیکن سب سے برا تفرقہ وہ ہوتا ہے جو علم کے بعد آئے. علم ہے، اور العلم کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، یعنی دین کا علم. دین کا علم ہوتا ہے، اس کے باوجود اندر چونکہ بدلتا ہی نہیں ہے، تو ضد کی وجہ سے بس ہم نے جس طرح سے کہہ دیا، ہم جیسے سمجھتے ہیں بس ویسے ہی ہے. اور پھر انسان اس ضد کو نہیں چھوڑتا، اختلاف میں پڑا رہتا ہے، اللہ کے دین سے ہٹ جاتا ہے، لیکن مان کے نہیں دیتا. اس کی مثال دیکھیں، یہود کے پاس علم تھا، انہوں نے اختلاف کیا. اختلاف کیا کا مطلب کیا؟ یعنی انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے نہیں مانا اس دین کو، صرف ضد کی وجہ سے. کتاب کو چھوڑ کے انہوں نے بس آپس میں اپنے اختلافات اور اس کے اندر پڑے میں اپنے دین کے اوپر بھی نہیں قائم رہے. اپنے دین پہ قائم رہتے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیتے، اس سے بھی ہٹ گئے. اور وہ تفرقے میں پڑ گئے، فرقہ واریت میں پڑ گئے. ان کے بھی بہت سارے فرقے، جیسے ہمیں پتہ چلتا ہے ایک حدیث سے کہ اہل کتاب کے 73 فرقے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت کے 72 ہوں گے، 72. تو یہود نے، انہوں نے، ان کے بھی، انہوں نے اپنے مذاہب میں اتنے فرقے بنا لیے، جبکہ ان کے پاس بھی علم تھا. مگر دیکھیں، ایک اختلاف ہوتا ہے ہیلدی اختلاف، کہ انسان کو کوئی بات نہیں سمجھ آئی، وہ جاننا چاہتا ہے، اختلاف ہوا، پھر سمجھ آ گئی، سارا کچھ سالو ہو گیا. ایک اختلاف ہوتا ہے کہ جو دنیا میں تو نہیں سالو ہو سکتا، وہ آخرت میں ہی سالو ہوگا، وہ بھی اختلاف ہوتا ہے. اور اس اختلاف میں بھی اکثر ضد ہوتی ہے، جس کی وجہ سے لوگ نہیں مان رہے ہوتے. ضد ہوتی ہے، سرکشی، میں نے ماننا ہی نہیں ہے. جب ان کو انسان سوچ لے کہ میں نے ماننا ہی نہیں ہے، بغاوت پہ اتر آئے، ہٹ دھرمی پہ اتر آئے، تو پھر کیا کر سکتے ہیں؟ آج جو بڑے بڑے انٹلیکچوئلز بحثیں کرتے ہیں بیٹھ کے، ہم نے تو قرآن بھی پڑھا ہوا ہے، انہوں نے، لوگ بتاتے ہیں آخر جی فلانے نے اتنے بکس پڑھی ہوئی ہیں، اتنا دین کا علم ہے، اس کے باوجود اختلاف کر رہے ہوتے ہیں. وہ وجہ کیا ہوتی ہے پیچھے؟ اپنی ضد ہوتی ہے. ہمیں جو بات سمجھ آئی ہے، ہمیں جیسے ہم کہہ رہے ہیں ویسا ہی ہے. تو ان کے اندر اس کی وجہ سے فرقے فرقے ہو گئے. اور پھر جب فرقے فرقے ہو گئے، کسی کو پیغام کیا پہنچانا تھا، وہ تو اپنے ہی اندر لڑتے رہے. انہوں نے پھر آگے کیا پیغام پہنچانے کی کام کرنے تھے؟ اور یہی آج ہمارے اندر ہو رہا ہے. ہم بھی، علم ہے، پھر بھی فرقے فرقے ہیں. اور اگر پیچھے اس کے دیکھا جائے تو ضد کے سوا کچھ نہیں ہے. ہر ایک بس چاہتا ہے میرا فرقہ اوپر جائے. علم ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، پھر بھی فرقہ فرقہ ہو جانا، اس کی سمجھ میں نہیں آتی. اور چلو ایک بات، چھوٹی موٹی باتوں پہ اختلاف ہو جاتا ہے، صحابہ کا بھی ہوتا تھا. اس کے اوپر ورس چیز یہ ہے کہ اس اختلاف سے آگے بڑھ کے مخالفت پہ آ جانا، کہ دوسرا غلط اور کافر ہے اور ہم بس صحیح ہیں، ہمارے جیسا کوئی نہیں ہے. یہ اور ہی زیادہ بڑا بگاڑ ہے. اللہ تعالیٰ کو اتنی ناپسند ہے یہ چیز، فرقہ واریت، کے فرمایا ولولا کلمت سبقت من ربک، اور اگر نہ ہوئی ہوتی ایک بات پہلے سے طے نہ ہوئی ہوتی، گزر نہ چکی ہوتی تیرے رب کی طرف سے، کیا بات؟ الی اجل مسمی، ایک مقرر وقت تک، کہ یعنی ایک مقرر وقت تک کے لیے مہلت دی جائے گی اور قیامت کے دن ہی ان کے فیصلے کیے جائیں گے اگر یہ بات طے نہ ہوئی ہوتی. قیامت کا دن فیصلوں کا بھی تو دن ہے نا, اس دن پتا چل جائے گا حق پہ کون تھا اور باطل کون ہے. تو کیا ہوتا, لقودیا بینہم, اللہ تعالیٰ آج ہی ان کے درمیان فیصلہ کر دیتا, ان کو سب کو ختم کر کے اللہ کا عذاب آتا, سب لوگ ختم ہو جاتے اور پھر اللہ ان کا فوری ابھی دنیا میں فیصلہ کر دیتا. اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کو برا لگتا ہے یہ تفرقہ بازی, یہ اکیلا جرم کتنا بڑا جرم ہے. وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ, اور بے شک وہ لوگ جو وارث بنائے گئے کتاب کے, مِنْ بَعْدِهِمْ ان کے بعد وارث بنائے گئے اہل کتاب کے جو لوگ تھے جن کے پاس علم تھا, ان کے بعد جو لوگ آئے وہ لفی شک کے منہ مریب, وہ تو شک میں تھے, بے چین کر دینے والے. بے چین کر دینے والا شک کیوں تھا, اس لیے کہ جو اپنی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے وہ کچھ کہہ رہا ہے اور آپ آگے ایکشن کچھ اور کر رہے ہو, ایکشن کے اندر آپ مان نہیں رہے. جب آپ کی کتاب کہہ رہی ہے کہ یہ سچے نبی اور پھر بھی نہیں مان رہے, تو پھر یہ بے چین کر دینے والا شک تھا نا, کہ کسی جگہ چین نہیں آتا, پھر پتا ہے کہ یہ سچائی ہے اور اس کے بعد بھی انکار ہے. تو اہل کتاب نے کیا کام کیا تھا جس سے ہمیں بھی روکا گیا, تفرقہ بازی. علم آ جانے کے بعد تفرقہ بازی صرف ضد کی وجہ سے. ان کے بعد آنے والے جو لوگ تھے, یہ کتاب کے وارث تھے, ان کے بعد جو لوگ تھے یہ بھی شک میں پڑے رہے, ان کی کتابیں بدل دی گئیں, ان کو یہی نہیں سمجھ آتی تھی کہ کیا اس کے اندر سے ہے جو اللہ کی طرف سے اور کیا ہے جو لوگوں نے ملایا ہوا, ان کی کتابیں محفوظ نہیں ہوئی تھی, آپس میں بھی یہ اختلافات میں پڑے رہے. تو جو نبی تھے ان کے بعد ان کے فالوورز آئے, یعنی جو اگلی نسلیں آئیں ان کے بعد, ان کے پاس کتاب پہنچی تو وہ یقین ہی نہیں کرتے تھے. کہیں آج مسلمانوں میں ایسا تو نہیں ہے؟ شک جو ہے نا وہ بہت بری چیز ہے, ایسے ہے جیسے کہ زہر. اگر شک عقیدے میں آ جائے تو انسان کو کافر بنا دیتا ہے. انسان کا اگر دل یقین کی اس پہ نہیں ہے اور ہر وقت اس کو شک رہتا ہے تو یہ کوئی صحیح چیز نہیں ہے. شک کو پھر دور کرنا چاہیے. آج کے مسلمانوں میں کئی لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں شک کی, جو کہ قرآن کے بارے میں, حدیث کے بارے میں, قیامت کے بارے میں, حدیث کیسے ہو گئی, حدیث تو بعد میں لکھی گئی, حدیث تو ایسے ہے ایسے ویس, پتہ نہیں یہ اللہ کی آیات ہے کہ نہیں, پتہ نہیں قیامت آنی کہ نہیں, کتنی طرح کے شک ہیں, پتہ نہیں یہ سچا دین ہے بھی کہ نہیں. یہ وہ تو شک میں پڑے, آج بھی شک میں. اللہ اکبر. آج کیا دیتے ہیں, یہ تو مولویوں نے خود ہی گھڑی نہیں ہے باتیں, یہ تو ہے ہی نہیں. تو آپ قرآن میں شک کر رہے ہو, تو اب آپ کیا کرو اے نبی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگلی آیت میں سمجھ لیں, کلائمیکس ہے اس سورت کا, یہ جو اگلی آیت 15 ہے نا, اس لحاظ سے بہت اہم آیت ہے کہ اس میں 10 جملے ہیں, جو سار جملہ اپنی جگہ مکمل ہے. آیت ایک ہے, جملے 10 ہیں اور احکامات اس میں دیے گئے ہیں, اور اس کی مثل آیت صرف قرآن میں آیت الکرسی ہے جس میں بھی 10 جملے ہیں. ایک آیت میں 10 جملے, اس میں بھی ایک آیت میں 10 جملے ہیں. اگر آپ کو کوئی پوچھے کہ بھئی کہاں ہے قرآن کے اندر آیت الکرسی کی مثل آیت جس میں بھی 10 جملے ہیں, تو سورہ شورا میں ہے یہ, اور یہ آیت نمبر 15 ہے. اس 10 جملوں میں پہلا جملہ کیا ہے, پہلی بات, پہلی انسٹرکشن اللہ تعالیٰ نے کیا اپنے نبی کو دیا ہے کہ کس طرح سے یہ شکوک دور ہو سکتے ہیں لوگوں کے دلوں سے, کہ فَلِذَٰلِكَ فَدَعُوا, بس اس کی طرف آپ بلائیں, اس کی آپ دعوت دیں. آپ جو انبیاء کا, جس دین کی طرف انہوں نے دعوت دی تھی, جو ان کا مشن تھا, اسی راستے پر آپ چلیں اور آپ بھی دعوت دیں. اور دعوت کس کی دی جائے گی؟ اس دین کی جو توحید ہے اس کی, نہ کسی فرقے کی, نہ کسی جماعت کی, نہ کسی اور چیز کی, اللہ کی طرف دعوت صرف. تو اب دیکھیں نا, وہ جو لوگ پچھلے تھے وہ تو شک میں پڑ گئے, اب شک دور کیسے ہوگا؟ جب دعوت دی جائے گی, توحید کا سبق دوبارہ دہرایا جائے گا, سکھایا جائے گا. اور جب توحید کی طرف سب کو لے آئیں گے تو خود ہی اختلافات ختم ہو جائیں گے نا. اختلاف بنتے ہی تب ہیں جب اللہ کی بڑائی چھوڑ کے کوئی انسان اپنی بڑائی چاہنا شروع ہو جائے, اپنا نام چاہنا شروع ہو جائے, اپنے امام کو بڑا کرنا شروع ہو جائے. نہیں, جب اللہ کی بڑائی ہوگی تو سب اس کے نیچے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا گیا کہ آپ بلائیں لوگوں کو اور بلاتے ہی جائیں. اور جب یہ ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز کا حکم دیا گیا تو انلیس کہا جائے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسپیسیفک ہے, انلیس یہ کہا جائے. اگر یہ نہیں کہا گیا تو اس کا مطلب آپ کے ساتھ آپ کی امت کو بھی یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم بھی یہی کرو گے, تمہارا بھی یہی کام ہے دعوت دیے جانا. تو اس سے پتا چلا کہ شکوک کا حال اور تفرقہ بازی کا حال جس کی پچھلی آیت میں مینشن ہوا یہاں پہ بتا دیا گیا. اب اس کام میں لگ جاؤ, دعوت کے کام میں. نہیں آتا تب بھی کوشش کرو. اب کوشش سے انسان کسی کام کو بھی کر کے سیکھ ہی لیتا ہے. واستقم کما امرتا, اور نمبر ٹو لکھ لیں اس میں, استقامت اختیار کرو. کس پہ؟ جس کا آپ کو حکم دیا گیا. استقامت کیا چیز ہوتی ہے؟ کہ جب انسان کسی بات کا دعویٰ کرے کہ میں فلان جی بات پہ ایمان رکھتی ہوں, تو اب کوئی آزمائش آئے, کوئی اپس اینڈ ڈاؤنز آئیں, کوئی حالات آئیں, انسان اپنی بات پہ جمع رہے, پھر ڈٹا رہے, پھر ہیلنا نہ شروع کر دے. مثلاً ہے کہ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا ایک اللہ پر ایمان ہے, اللہ ایک ہی ہے, لا الہ الا اللہ کا ہم نے دعویٰ کیا ہے. اب اس کو ثابت ہم کیسے کریں گے؟ اس پہ استقامت کیسے ہوگی جب اس الہ کا, ایک الہ کا جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے, اس کا حکم آئے تو اب ہم بہانے نہ تلاش کرنا شروع ہو جائیں, آئیں بائیں شائیں نہ کچھ شروع ہو جائیں, ادھر ادھر باتیں نہ بنانے شروع ہو جائیں. پھر واقعی ثابت کریں کہ ہم نے اس کو الہ کہا ہے, تو ہم اب کر کے دکھائیں جو اس کا حکم ہے. آپ نے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جو کہتے ہیں قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, وہ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے, پھر اس پہ استقامت اختیار کی, تو ان کے لیے پھر فرشتے اترتے ہیں. سخت ترین جو ٹائمز ہیں ان میں فرشتے نازل ہوتے ہیں. ایک صحابی آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ مجھے کوئی مختصر حکم بتا دیں, بہت سارے اسلام کے احکامات ہیں, تو کوئی ایک مختصر بات بتا دیں جس پہ میں جم کے رہوں. آپ نے فرمایا مختصر بات یہ ہے کہ تم کہو میں اللہ پر ایمان لایا, پھر اس پہ ڈٹ جاؤ. یہ کیوں صرف فرمایا؟ اس لیے کہ اس میں سب کچھ آ گیا. جب انسان مان لیتا ہے نا کہ ایک اللہ ہے اور اس کی سوا کوئی الہ نہیں, تو پھر اتنی اس میں ڈیپتھ ہے کہ پھر اللہ کا ہر حکم ماننا اس پہ ضروری ہو جاتا ہے. اس نے تو سب سے بڑی ذات اپنی زندگی میں, سب سے اونچا مقام الہ کا مقام ہوتا ہے, اس نے وہ الہ کا مقام اللہ کو دے دیا. میری عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے. جب اتنا بڑا مقام دے دیا تو کیا کہیں گے؟ ہاں ہاں نہیں ہے, لیکن بات نہیں میں نے اس کی ماننی. اللہ کو مانتی ہوں, اللہ کی نہیں مانتی, پھر یہ نہیں ہوتا. تو واستقم, پھر جم جاؤ اس پہ جو کہا ہے, پھر اس کے اوپر جم کے دکھاؤ. تو اے نبی, آپ بھی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پھر آپ جو پیغام تھا اس کے اوپر سب سے پہلے خود عمل کر کے دکھاتے تھے. ولا تتبع اهواءهم, اور نہ آپ پیروی کریں خواہشات کی. کس کی خواہشات کی؟ نہ یہود و نصارہ کی خواہشات کی, جو مغضوب علیہم اور ضالین ہیں ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی, ان کے رستے پر نہیں چلنا. دیکھیں, یاد رکھیں, دین خواہشات کی پیروی کا نام نہیں ہے کہ جو دل کرے بس وہ کرنا یہ دین ہو گیا. یہ نہیں ہے. دین وہ ہے جو اللہ نے نازل کیا, اللہ کے احکامات ہیں جو, وہ ہے دین. میری نہ آپ کی نہ کسی اور کی خواہش. اس میں صرف یہود و نصارہ ہی نہیں ہے, جو بھی لوگ ہیں, میری اپنی خواہش ہے, کسی اور کی خواہش ہے, کسی عالم کی خواہش ہے, کسی کی خواہش کے اوپر نہیں چلنا. یا دنیاوی مفادات ہیں, یہ سب دین نہیں ہے. ہم آج کیا کر رہے ہیں؟ اپنی خواہشات کو دین کا نام دے کر اور کہتے ہیں کہ یہ دین ہے. مثلاً بدعات جو ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ اپنی خواہشات ہی ہیں، وہ تو دین کا حصہ ہی نہیں، خود ہی بنا لیا یہ کرو یہ کرو، خود ہی کسی نے کہہ دیا بیٹھ کے مجھے خواب آ گیا، مجھے خواب آ گیا کسی نے. دیکھیں پھر یہ تو الزام لگانا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں تو کوئی بات بتانا بھول گئے تھے، اب ان کو خوابوں میں آ کے بتانی پڑ رہی ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرما لیا دین تو مکمل ہو گیا. تو خواہش پہ کسی کے بھی نہیں چلنا، نہ اولاد کی نہ کسی اور کی. جس کی خواہش اللہ کے حکم کے تابع ہوگی، مثلا والدین کی بھی آپ خواہش کی تب پیر اس ان کو پورا کرتے ہیں جس وقت وہ اللہ کے حکم کے انڈر ہو، باہر نہ ہو، اس سے ایک باؤنڈری ہے، اس سے نکل نہیں سکتے. ایون اپنی خواہشات پہ بھی نہیں چلنا. اور یہیں پہ آ کے ہم مار کھا لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں وہ کیا کریں، ان کی خواہش ہے، اس کی خواہش ہے، میری خواہش ہے. نہیں، نہ تم پیروی کرو کسی کی بھی خواہشات. وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ، اور کہہ دیجئے میں ایمان لایا، ڈکلیئر کر دیں میں ایمان لایا کس پہ؟ جو نازل کیا اللہ نے کتاب میں سے. انزل اللہ جو ہے نا، بس وہ دین ہے، یاد رکھیں. اگر اتنی سی بات آپ کو سمجھ آ گئی نا، سمپل سمپل بات ہے، اس کے سوا کوئی چیز دین نہیں ہے. دین صرف ما انزل اللہ ہے، اور ما انزل اللہ میں کیا آتا ہے؟ قرآن اور حدیث. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو اترا اللہ کی طرف سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات بتاتے تھے، اپنے خواہش نفس سے نہیں بتاتے تھے. قرآن یہ کہتا ہے مما ینطقون الہوا، وہ اپنی خواہش سے تھوڑی بولتے تھے. تو ان کے اوپر بھی وحی خفی جو جس کو ہم یا وحی غیر متلو جو تلاوت نہیں اس کی کی جاتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ بات ڈالتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ میں بیان فرماتے تھے، وہ بھی وحی کی قسم ہے. تو اس کو بھی ہم ما انزل اللہ میں شامل کریں گے. اس کے علاوہ کتنی تفسیریں ہیں، کتنی لیکچرز ہیں، کتنی باتیں ہیں، وہ ما انزل اللہ نہیں بن سکتی. چاہے کسی عالم کی بات ہے، چاہے کسی صحابی کی بات ہے، کسی امام کی بات ہے، وہ تفسیر ہو سکتی ہے، وہ تائید کر سکتی ہے قرآن کی، وہ تشریح کر سکتی ہے کسی آیت کی، وہ ما انزل اللہ نہیں ہو سکتی. اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی امام کی بات ہے، کوئی عالم کی بات ہے، کوئی ٹیچر کی بات ہے، کسی شیخ کی بات ہے، اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے کیونکہ وہ انسانی بات ہے. ما انزل اللہ میں غلطی نہیں ہو سکتی، اسی لیے ان کی باتیں دین نہیں ہو سکتی، قرآن کی تفسیریں ہو سکتی ہیں. سمجھ آ گئی یہ بات؟ ہم اتنے یعنی وہ ہو جاتے ہیں نا بعض دفعہ کیریڈ اوے کہ ہم یہ کہتے ہیں وہ جی فلاں بہت اچھا بولتا ہے، فلاں کی باتیں بڑی اچھی ہیں، بڑی دل کو لگتی ہیں، چلو جو اس نے کہا وہ فوراً لے لیا. اس کی بات دین نہیں بن سکتی، دین کا سورس ایک ہی ہے. آج کل تو انٹرنیٹ کا دین چلتا ہے، جو واٹس ایپ پہ آ گیا، جو اس کے اس فیس بک پہ آ گیا، وہ بس دین بن گیا. ہم نے وہاں سے پڑھ لیا تھا وہ دین، کیا کوئی قرآن تھا، کوئی حدیث تھی، کوئی بات تھی تو تب تو بات کریں، کسی نے بھی کچھ بتا دیا وہ دین سمجھ لیا. اس لیے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ایمان ہمارا، ہم جس کے اوپر لانے کے مکلف ہیں، جو ہمارے اوپر ضروری ہے، جس کا ہم سے سوال ہوگا وہ یہ ہے کہ بما انزل اللہ، باقی نہیں. بہت امپورٹنٹ ہیں ساری باتیں. اور یہ اعلان کر دیجئے کہ میں اس میں کوئی ڈرنے کی یا کوئی چھپانے کی بات نہیں، اعلانیہ کہہ دیجئے میں ایمان لایا ہوں جو اللہ نے نازل کیا من کتابن، اور کتاب اسم جنس ہے، یعنی اس میں ساری کتابیں آ گئی جتنی بھی اللہ نے نازل کی ہیں. وہ امیر تو، اور مجھے حکم دیا گیا ہے لعادل بینکم، کہ میں عدل کروں تمہارے درمیان. عدل کا مطلب کیا ہے؟ انصاف. چاہے کوئی قریبی رشتہ دار ہو، چاہے کوئی میرا اپنا فرقہ ہو، چاہے کوئی کتنا ہی پیارا ہو، اور یا چاہے میری اپنی جان ہی کیوں نہ ہو. قرآن کہتا ہے عدل و انصاف میں نہ امیر کو دیکھو نہ غریب کو. کبھی غریب کے پر ترس کھا کے ہم انصاف نہیں کرتے، اور کبھی امیر کے روب میں آ کے انصاف نہیں کرتے. تو یہ چیز کو سمجھنا چاہیے کہ انصاف، عدل و انصاف کتنی بڑی چیز ہے، کہ آگے اس کے بارے میں میزان کا لفظ آیا ہے. लोगों को इंसाफ दो, इसके अंदर सिर्फ जज की बात नहीं आ रही, रोजमर्रा के झगड़ों में, मामलात में, हकूक फराइज में, इसमें भी अदल करो, इवन अपनी औलाद में अदल करो। ठीक है, तो ये भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताकीद की गई और हमें सबको ये बता दिया गया, लेकिन हम बायसेस से ऊपर नहीं उठ पाते कि ये तो हमारे हैं, ये तो मेरा अपना खून है, ये तो मेरी औलाद है, या ये तो मेरा रिश्तेदार है, मैं इनके खिलाफ कैसे जाऊं, मैं ये तो मेरी बरादरी है, चाहे वो कितना ही जुल्म कर रहे होंगे ना, तो फिर भी मैंने उनका ही साथ देना, ये तो मुसलमान है। इवन हम देखते हैं सुभान अल्लाह, ऐसे ऐसे वक्त भी गुजरे हैं कि काजी जो होता था उस वक्त का, एक तरफ खलीफा खड़े हुए और एक तरफ यहूदी खड़ा हुआ, तो फैसला यहूदी के हक में दे दिया, फैसला यहूदी के हक में दे दिया, क्योंकि खलीफा के पास कोई शहादत नहीं थी। ऐसे ऐसे भी वक्त गुजरे हैं, हमारे जैसे तो नहीं जी, हमारे अपने मुसलमान हैं, हम तो नहीं इनके वो, ये तो हमारे अदल का हाल है। हमारे तो इंसाफ का हाल ये भी है माशाल्लाह कि आज अगर जुल्म हो रहा ना कहीं, तो हम पहले ये देखते हैं मुसलमान के साथ हो रहा है कि गैर मुस्लिम के साथ, गैर मुस्लिम के साथ हो रहा है, अच्छा हुआ इनके साथ तो होना ही चाहिए था ऐसा, हमें तो बड़ी खुशी है कि अच्छा हुआ इनके साथ हो रहा है। सिर्फ हमारा दिल तब दुखता है जब किसी मुसलमान के साथ होता है, गैर मुस्लिम तो हमारे लिए कुछ है ही नहीं, वो तो कुत्ते बिल्ली की तरह हमारे डी हो जाता है। अल्लाह ताला फरमाता है सारी मखलूक मेरा कुंबा है, एक औरत अगर कुत्ते को पानी पिलाए और उसकी बख्शिश हो जाती है, तो हमें इतनी नहीं समझ आती कि अगर कोई गैर मुस्लिम भी है तो उसका दीन, उसका मसलक और उसकी जो जो उसका मजहब है या उसका रंग है या उसकी जुबान है या उसका इलाका है, उसकी बेस के ऊपर हम इंसाफ नहीं करेंगे। इंसाफ फिर भी होगा, कोई किधर का ही रहने वाला है, कोई किधर का ही जुबान बोलता है, कोई किसी मजहब से भी है, हमें इससे नहीं है, इंसाफ करो। ये नहीं कहा गया कि मुसलमानों के साथ इंसाफ करना, तो मुसलमानों की बस साइड लेना चाहे वो गलती कर रहे हैं, नहीं। जो मोमिन होता है वो हक का साथ देता है, चाहे हक काफिर के पास हो या किसी के पास भी। इस वक्त अगर कोई जालिम है तो अगर मुसलमान जालिम है तो उसकी मुखालफत होगी, अगर मुजलूम है तो तब उसका साथ दिया जाएगा। मगर हमने अदल व इंसाफ को तो बिल्कुल ही बलाए ताक रख दिया। हम पहले अब मसलक भी देखते हैं, मजहब भी देखते हैं, रंग और नस्ल भी देखते हैं, अपना कुंबा कबीला भी देखते हैं। जब सारा कुछ हमें सही वो अपने वाला लगेगा तो फिर हम उसके साथ फिर हम हमदर्दी होगी। अदरवाइज मजलूम चाहे मर रहा है, उसके साथ कितना भी जुल्म हो रहा है, उसके साथ कितनी ज्यादती हो रही है, वो रो रहा है, हमें नहीं कोई फर्क पड़ता। देखिए हम इंसाफ करने वाले तो अब रहे ही नहीं, अब तो हम इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि जब तक बिल्कुल हमारे घर तक ना आ जाए उस वक्त तक तो हमें कुछ फील नहीं होता। तो देखें अदल का हुक्म दिया गया, इंसाफ का हुक्म दिया गया, इंसाफ करो। कोई मामला सामने आए उसमें ये ना देखो कि कौन क्या है और क्या बोलता है और क्या क्या रहता है, या हमारे मुल्क का है या नहीं है, किस पार्टी से है, किस जमात का है, किस मजहब का है, अदल करो। इसके बाद और क्या रह जाती है बात, और आज अदल नहीं है कहीं पे भी नहीं है। गरीब अमीर की बात ही नहीं, हम जिन मुल्कों के अंदर रहते हैं, हमें तो सबसे ज्यादा ये चीजें गैर मुस्लिमों के साथ हमें वास्ता पड़ता है, उनके साथ हम फिर किस तरह अदल इंसाफ करते हैं, क्या हक बात के ऊपर स्टैंड करते हैं, क्या मजलूम का साथ देते हैं। अल्लाहु रब्बुना व रब्बुकुम, अल्लाह हमारा रब है और तुम्हारा रब है, ये कॉमन ग्राउंड्स हैं जिस पे दावत दी जाएगी गैर मुस्लिमों को कि देखो तुम नहीं भी मानते हो ना, रब तो तुम्हारा भी अल्लाह ही है। अब नहीं माने तो उससे क्या फर्क पड़ता है, वो अगर वो लक्ष्मी देवी को मान रहे तो क्या वो उसकी खुदा हो गई है, नहीं, रब तो फिर भी तुम्हारा वही है, वही तुम्हें खिलाता है, वही तुम्हें पिलाता है, तुम्हारा सारा जिस्म उसी की इताअत करता है, उसी के कहने पे तुम्हारा दिल धड़क रहा है, उसी के कहने पे तुम्हारी सांस चल रही है, उसी के हुक्म के ऊपर तुम्हारे बॉडी पार्ट्स अमल कर रहे हैं, उसी के हुक्म के ऊपर ये तुम्हारे ताबे बने हुए हैं। वरना जैसे क्यामत के दिन ये खिलाफ बोलेंगे तो दुनिया में भी तो बोल सकते थे, दुनिया में भी तो इंसान की मुखालफत कर सकते थे, दुनिया में भी तो हाथ बोल बोल के कह सकते थे कि क्या कर रहे हो तुम, दुनिया में भी ये पैर बोलने लगते कि किधर हमें चला के लेके जा रहे हो सकता था ना, लेकिन अल्लाह ने तुम्हारे ताबे कर दिया कि नहीं मेरे बंदे को जैसे ये कहता है वैसे फॉलो करो। कर रहे हैं वो, तो रब की मान रहे हैं, ये सारा जिस्म रब की मान रहा है। लना अमालुना वलकुम अमालुकुम, अगर तुम नहीं मानते हमारी बात तो हमारे लिए हमारा अमल है, फिर तुम्हारे लिए तुम्हारा अमल है, फिर ठीक है, तो तुम जो करते हो करते रहो, लेकिन हमें ना कहो कि हम वो करें जो तुम कहते हो, हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। फिर मोमिन को ये नहीं चाहिए कि भर वो दूसरों से कॉम्प्रोमाइज करने लगे, उनसे इंप्रेस हो जाए, इतना इंप्रेस हो जाए कि कोई बात नहीं अब हम उनकी इतनी तो मान लेना, कोई बात नहीं अब उनकी चीजें हम ले लेते हैं ताकि वो हमसे खुश हो जाए। वो तुमसे फिर भी नहीं खुश होंगे, तुम उनकी चीजें अपनाते हो, वो तुम्हें तुमसे फिर भी नहीं खुश होंगे। कुरान कहता है वो तभी खुश होंगे जिस वक्त के तुम अपना दीन छोड़ दोगे और उनके दीन में आ जाओगे, तब खुश होंगे वो, तब तो इंसान का कुछ भी नहीं रह जाता। तो फिर तुम कहोगे कि नहीं हम तुम्हारे नहीं अमल लेंगे, तुम्हारे तुम्हारे साथ, हमारे हमारे साथ, ला हुज्जा बैना ना वा बैना को, कोई झगड़ा नहीं है हमारे तुम्हारे दरमियान। कितनी खूबसूरत बात है ना, इतनी प्यारी बात है। हम कहते हैं आओ मनाजरे कर लो, मनाजरे क्या है, झगड़े ही तो हैं, कोई झगड़ा नहीं, हक तो वाजी है, हक बात बता दो, बहसें करना, उलझना, सुर्ख हो रहे हैं, पसीने आ रहे हैं, लड़ने के लिए खड़े हो गए हैं। हमारे तो गैर मुस्लिमों के साथ क्या, हमारे तो अपने खानदानों के अंदर उनमें इतने इस किस्म की बातों के ऊपर झगड़े हो जाते हैं, कोई इख्तलाफ होता है तो उसके अंदर आपे से बाहर होने लगते हैं, वो बहस तकरार होती है कि उसके बाद दोबारा एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते, इतने गुस्से हो जाते हैं। तो आर्ग्यूमेंट नहीं चाहिए, और आर्ग्यूमेंट में जब एक फरीक दूसरे को हराने की कोशिश में लगाओ तो फिर वो तो बात फिर कुछ साबित हो ही नहीं सकेगी, कोई बात फिर वो इंसान बात करे कि जिसमें दूसरे को दलील के साथ कन्विंस करना हो। अगर आप ये देख लेते ना कि दूसरा बहस बराए बहस कर रहा है, सिर्फ उसने बहस करनी है और चाहता है कि आपको नीचा दिखाए, तो बैक ऑफ कर लें, नहीं आपने फिर आगे उसके साथ मुंह जोरी नहीं करनी, खत्म कर दे बात को, क्योंकि वो समझना नहीं चाहता, वो सिर्फ धूस जमाना चाहता। तो इख्तलाफी बातों से शुरू नहीं करना, अल्लाह रब्बुना व रब्बुकुम से शुरू करना, नहीं मानते तो लाना आमालुना वलकुम आमालुकुम, बहसें करना चाहते हैं, झगड़ना चाहते हैं तो ला हुज्जा बैना ना व बैना को, कितना प्यारा क्राइटेरिया आ रहा है ना, कितना एक स्टेप बाय स्टेप बताया जा रहा है। अल्लाह यजमाऊ बैना ना, अल्लाह जमा करेगा हमारे दरमियान, हम सबको अल्लाह ने जमा कर लेना, यानी आखिर को तो हमें, आज तुम नहीं भी मानते तो हमें जमा तो होना ही है ना अल्लाह के पास, वहां फैसला हो जाएगा, वह इलैहिल मसीर, उसकी तरफ लौटना है, जाएंगे कहां हम। और जिसको ये याद रहे कि अल्लाह की तरफ लौट के जाना है, फिर तो उसको वो बहसों तकरारों में नहीं पड़ेगा, वो लोगों को नीचा दिखाने में नहीं पड़ेगा, उसको सबसे ज्यादा परेशानी तो अपनी होती है और खैर ख्वाही होती है दूसरों की भी। वल्लदीना युहाजूना फिल्लाह, वो लोग जो झगड़ते हैं अल्लाह के बारे में, बहसें करते हैं यानी अल्लाह के दीन के बारे में झगड़े करते हैं, मिम बाद, इसके बाद के मस्तुजीबा लहू, इसके बाद के कबूल कर लिया गया, लबई कह दी गई इसके लिए, किसके लिए, अल्लाह के दीन के लिए। यानी कुछ लोग ऐसे हैं, ऐसे झगड़ते हैं, ऐसे इख्तलाफ करते हैं, हालांकि वो देख रहे हैं कि कुछ लोग हैं जिन्होंने मान लिया इस दीन को, फिर भी झगड़ रहे हैं। वो देख रहे हैं कि कुछ लोग हैं हमारे माशरे के जिन लोगों ने इस बात को पे लबई कह दी हुई है, फिर भी ये हुज्जतबाजियां नहीं छोड़ा। ये मुशरिकीन की तरफ इशारा है जो मुसलमानों से झगड़ते थे, हालांकि उनके अपने ही लोग थे जो मुसलमान भी हो चुके थे कई। हुज्जतुहुम दाहिदतुन, उनकी हुज्जत जायल हो जाने वाली, कमजोर है। दाहिदा कहते हैं जब जानवर जिबा होने लगता है ना, तो वो जमीन पे जो पैर मारता है उसको कहते हैं, यानी बस बिल्कुल बेजान है इनकी दलील, बेबुनियाद बातें करते हैं, लड़ते हैं अल्लाह के बारे में। आप देखें आज मुसलमानों में कुछ लोग हैं जो बेसिक बातों पे, जिन पे बाकी सब ईमान रखते हैं, वो उन्होंने अपना ही एक किबला अलग से खड़ा किया हुआ, उसमें इतने झगड़े करते हैं, कोई औरत की गवाही आदि क्यों है, औरत को हिस्सा क्यों है? उसको मर्द का, लड़के का दो हिस्से, औरत का एक हिस्सा क्यों है? औरत के पर्दे की बात ऐसी क्यों है? कब्र का अजाब तो कोई नहीं होता, कोई पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें, जबकि पूरी उम्मत का इजमा जिस बात पे, कितने लोग हैं जो इस बात को कबूल कर चुके हैं, वो मानते हैं इस बात को, इस पे लबैक कह चुके हैं, मगर ये लोग झगड़ने में लगे हैं और झगड़ते ही रहते हैं। तो बाहर कैफ, ये तो उनकी बात हो रही कि जो जो नहीं माने थे, फिर इन अल्लाह के बारे में झगड़े करना, बातें करना, ऐसी बहसें निकाल लेना, ऐसे झगड़े कर लेना, वो सोचते हैं कि हम झगड़ेंगे तो शायद हम अपनी बात को प्रूव कर रहे हैं, कोई ना कोई शोशा निकाल के ले आते हैं हर दफा, कोई ना कोई नई बात निकाल के ले आते हैं, वो उसके ऊपर बहसें करने लगते हैं। तो इनकी दलीलें कुछ नहीं है इंदा रब्बीहिम, उनके रब के नजदीक, वालेहिम गज़बुन, और उन पर गजब है, वलहुम अज़ाबुन शदीद, और उनके लिए शदीद अजाब है। ये आ गई गजब की बात, जो मैंने आपको कहा था कि अल्लाह के गुस्से की बात है यहाँ पे आगे इन्हीं आयात में। तो अल्लाह के दीन को रोकने के लिए ये कोशिशें करते हैं, इस तरह की बहसें और झगड़े करते हैं, अल्लाह का गजब है इनके ऊपर, शदीद अजाब है, इसलिए कि अल्लाह की तरफ चलने वालों के रास्ते रोकते हैं इस तरह के झगड़े करके। अल्लाहुल्लज़ी अनज़लल किताबा बिलहक, अल्लाह वो जात है जिसने नाजिल की किताब हक के साथ, इसके बामकसद किताब है और इसमें जो कुछ भी है बिल्कुल हक है, सच है, इसके अहकामात सच्चे हैं, इसकी खबरें बातिल नहीं है, इसकी खबरें भी सच्ची हैं, इसमें जितनी बातें हैं वो सब हक हैं। वल मीजान, और मीजान को नाजिल फरमाया, मीजान का मतलब क्या है? मीजान की बहुत सारी तफासीर उलमा ने की हैं, मगर जैसे एक इसके अंदर बात यह है कि अल्लाह ताला ने किताबों का जिक्र किया, अल किताब से मुराद सारी किताबें हैं, सारी किताबें जितनी भी, वो भी ये भी इसम जिन्स है, यानी जितनी किताबें अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई सब हक के साथ नाजिल फरमाई, बाद में लोगों ने उनमें तारीफें कर दी। और मीजान को नाजिल फरमाया, यानी किताबों में मीजान का भी जिक्र था, मीजान से मतलब क्या है? अदल व इंसाफ, इसका हुक्म फरमाया, और चूंकि ये इतना इम्पोर्टेंट हुक्म था इस वजह से अलग से इसका जिक्र किया गया, सूरह रहमान में भी मीजान का जिक्र है। तो याद रखें अदल व इंसाफ, इसके लिए मीजान का आ गया ना, मीजान तराजू को कहते हैं ना, तराजू में भी क्यों चीज डाली जाती है? ताकि इंसाफ हो सके, ताकि ये ना हो किसी को ज्यादा मिल जाए या कम मिले, बैलेंस करते ना, तो ये बैलेंस का भी माना देता है कि बैलेंस हो, बैलेंस करो ना, एक तरफ पूरे झुक जाओ ना दूसरी तरफ, ना इफरात ना तफरीत, बिल्कुल सीधे चलो। और आम तराजू के मानों में भी ये इस्तेमाल हो सकता है कि आम तराजू नाप तोल में कमी बेशी ना करो, इंसाफ करो उसमें भी, हकूक देने में भी कमी बेशी ना करो, हकूक में भी इंसाफ करो। अब पता है पिछली कौमों में से एक कौम, कौम शुएब, हलाक ही इस वजह से हुई थी, नापतोल में कमी बेशी करती थी। इंसान सोचता ना मुझे ज्यादा मिल जाएगा तो मुझे फायदा होगा, वो फायदा नहीं होता, वो नुकसान होता है उसके लिए, वो नहीं ये समझ पा रहा होता। और नापतोल में कमी बेशी के लिए वैलुल लिलमुतफ़िफ़ीन कहा गया, छोटी सी चीज की भी हेरा फेरी, सरा सी मामूली चीज को कहते हैं ये, उसके लिए भी वैल का लफ्ज आया, तबाही है उसके लिए। तो इसमें अपनी ड्यूटीज भी आ जाती हैं, इसमें लोगों के साथ मामलात करने भी आ जाते हैं, इसमें हकूक भी आ जाते हैं, इसमें माली मामलात भी आ जाते हैं, तो ये सब चीजें इसके अंदर आ जाती हैं जब हम मीजान की बात करते हैं। हकूकुल इबाद की तरफ भी इशारा है, ठीक है? तो मीजान के मुताबिक फैसले करो, यानी बराबरी का पैमाना भी रखो, यानी कि अपने के लिए कुछ और गैर के लिए कुछ, हर एक को उसका पूरा पूरा हक दो, चाहे माली मामला है या हक है किसी का देना, या वैसे आपको किसी जगह पे बुलाया गया कोई फैसला करने के लिए। वमा युद्री का लाल सात करीब, और अगर कोई समझता है कि मैं तो तब इंसाफ करूंगी जब ये हो जाएगा, जब मैं इस अदल के ऊपर, इस हुक्म के ऊपर तब अमल करूंगी, जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, जब मैं हज कर लूंगी, जब मैं ऐसे कर लूंगी, कितने सारे हकूक हैं जो लोगों के मारे होते हैं इंसान ने, उनमें भी انصاف کرنے کا حکم دیا گیا, عدل و انصاف کا کہا گیا. تو انسان اگر یہ سوچتا ہے نا کہ کر لیں گے, اچھا کر لیں گے کر لیں گے, تو تمہیں کیا پتا شاید کہ قیامت قریب ہی آ چکی ہو, تم کس سوچ میں پڑے ہوئے ہو. اور یہاں پہ یدری کا آیا لفظ نا, ویسے ہم قرآن میں ادرا کا کتنی دفعہ پڑھتے ہیں نا, وما ادرا کا مل قاریہ, وما ادرا کا مل حاقہ, کتنی دفعہ یہ آیا لفظ. تو مفسرین نے اس کے اوپر بھی پوری ریسرچ کی کہ کسی جگہ یدری کا آیا, کسی جگہ ادرا کا آیا, تو یہ دونوں کا معنی تو ایک ہی ہے, تو کیوں اس طرح سے آیا. تو یہ یاد رکھیں کہ ادرا کا لفظ جہاں آتا ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا جواب دیا ہے کہ کیا ہے وہ چیز, مثلا قاریہ کیا ہے, حاقہ کیا ہے. لیکن جہاں پہ یدری کا لفظ آیا وہاں پہ جواب نہیں دیا گیا, تمہیں کیا پتا کیا چیز تمہیں بتائے کہ ہو سکتا ہے قیامت قریب ہی آ گئی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا تھا نا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تب آئے گی یا تب آئے گی, فرمایا تم نے اس کی کیا تیاری کر رکھی ہے. یعنی زیادہ امپورٹنٹ یہ چیز نہیں کہ تم اس بحثوں میں پڑھو 2012 میں آئے گی, 12 کہہ رہے تھے اس وقت آئے گی, تو خیر اب پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہوں گے, وہ بھی گزر گیا, اور بھی کئی پریڈکشنز کی ہوئی تھی لوگوں نے تب قیامت آ جائے گی, دنیا تو ختم ہو جائے گی. اتنی زیادہ 12 کی تھی کہ جیسے لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں یہ لوگوں نے, کئیوں نے کاموں سے چھٹی کر لی کہ اب ہم نے اس دن قیامت آ جانی ہے, ہم نے نہیں اب آنا جاب پہ, جیسے کہ گھر پہ نہیں آنی. تو دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا اس کا وقت یہ, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں معلوم تھا اس کا کیا وقت ہے. آپ نے فرمایا تم نے تیاری کیا کر رکھی ہے, اس لیے کہ وہ ہے امپورٹنٹ چیز. اس نے کہا میری اور تو کوئی نہیں میرے پاس چیز, اللہ اور اس کے رسول سے محبت کے سوا یہ صرف میرے پاس ہے کہ میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن سے تم محبت کرتے ہو انہی کے ساتھ ہوگے. اس حدیث سے ہمیں بہت بڑا یہ میسج ملتا ہے, ہمارا عمل کبھی بھی, نبیوں کے عمل تو چھوڑیں, صحابہ کے عمل کے برابر بھی نہیں کبھی ہو سکتا. ہم چاہے ساری زندگی عمل کرتے رہیں, نیکیاں کرتے رہیں, تب بھی ان کے عمل کو نہیں ہم پہنچ سکتے. لیکن کم از کم ہم اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ ہم ان سے محبت رکھیں, ہم ان سے محبت رکھیں. تو یہاں پہ یہ ایک چیز پتہ چلتی ہے کہ وما یدری کا لال ساتا قریب, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں کیا پتا ہو سکتا ہے قیامت قریب ہی آ گئی ہو. اور قیامت ہم سوچتے ہیں اچھا ابھی اس کی نشانیاں تو پوری نہیں ہوئی, کیسے ہوگی قریب, تو ہو سکتا ہے موت قریب ہو, کیونکہ موت بھی انسان کی قیامت شروع ہو جائے گی. تو تم کس کے انتظار میں بیٹھے ہو, جب بھی انسان کسی چیز پہ بھی یہ سوچتا ہے نا کہ تب کر لوں گی میں, تب کر لوں گی, وہ جب یہ ہوگا تب کروں گی, کتنی ساری شیطان بڑا دھوکہ دیتا ہے, میں تب قرآن پڑھ لوں گی, میں تب نماز ریگولر پڑھوں گی, میں تب یہ چیز کروں گی, تب سوچا کریں. وما یدری کا لال سات قریب, کیا چیز تمہیں بتائے, ہو سکتا ہے کہ قیامت قریب ہی ہو, شاید کہ قریب ہی آ لگی, تمہیں کیا پتا. ہم پلاننگ کس کی کرتے ہیں اور پتہ نہیں ہے اگلی گھڑی میں کیا ہونے والا ہے. یستعجلوا بہ الذین لا یؤمنون بہا, جلدی مانگتے ہیں اس کو وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے, وہ اس کو جلدی مانگتے ہیں. کیوں جلدی مانگتے ہیں وہ, اس لیے کہ ان کو قیامت سے کچھ نہیں ہے, ان کو تو یہ ہے کہ ہم ایسے کہیں گے نا کہ جلدی لے آؤ جلدی لے آؤ, تو پھر یہ تو لائیں گے نہیں, تو پھر ہم ان کا مذاق اڑائیں گے اور کہیں گے تم تو کہتے تھے قیامت آ جائے گی, تو دیکھو اب ہم تو تمہیں کہہ بھی رہے ہیں تو کوئی بھی نہیں آئی, ہم تمہیں مان بھی نہیں رہے تو کوئی بھی نہیں آئی قیامت. تو ایسے لوگ ڈرتے نہیں ہیں وہ, بلکہ الٹا قیامت مانگتے ہیں. لیکن جو ایمان والا ہوتا ہے اس کا کیا حال ہوتا ہے, والذین آمنوا مشفقون منہا, وہ جو ایمان لانے والے ہوتے ہیں نا ڈرنے والے ہیں اس سے. وہ کیوں ڈرتے ہیں, کیوں ڈرتے ہیں, اس لیے ڈرتے ہیں کہ وہ یقین رکھتے ہیں, یعلمون انہا الحق, وہ یقین رکھتے ہیں یہ حق ہے, یہ سچ ہے, یہ ہو جانی ہے, پھر ہمارا کیا بنے گا, کیا بنے گا, پھر ہمارے ساتھ کیا ہوگا, کہ یہ نہ ہو کہ میں غفلت میں پڑی ہوں, یہ نہ ہو کہ اس دن میری کوئی گناہ میرے سامنے آ جائے, یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کا غضب اس دن میرے لیے ہو جائے, یہ نہ ہو میرا سخت حساب ہو جائے. وہ پھر انسان ڈرتا, ڈرنے والا بن جاتا ہے وہ, پھر یہ نہیں کہتا کب آئے گی, وہ ڈسکشنز کر رہے ہیں کب آئے گی, اچھا اس کی کیا پریڈکشن ہے, اس کی کیا, وہ یہ نہیں کرتے, वो कहते हैं जब भी आएगी लेकिन उसने आ जाना है, मुझे डर लगता है क़यामत के दिन से। और हम देखते हैं सहाबा कराम को कि किस तरह वो लर्जा करते थे क़यामत के जिक्र से, कैसे उनको फिक्र होती थी, कितने वो परेशान होते थे। तो अगर हम डरते हैं क़यामत से, अगर हम उस दिन के आने से हमें खौफ आता है कि क्या होगा हमारा, तो ये भी ईमान की निशानी है, याद रखें। क्योंकि यहां पे फरमाया वल्लदीना आमनु, जो सिर्फ ईमान वाले हैं वो ही डरने वाले हैं, जो ईमान वाले नहीं है वो कहां डरते हैं, वो तो उनके अंदर कोई डर नहीं है। अलग अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना हुम यरौना हु बाईदा व नराहु करीबा, वो इसको समझते हैं ये दूर है, हम कहते हैं करीब आ गई भी। तो मोमिन उसको करीब ही समझता है, उसको यकीनी समझता है, बस आ गई, पता नहीं अब आ गई, पता नहीं आज आ गई, पता नहीं कब आ जाएगी। फिर उसके लिए नेकियां करना आसान हो जाता है, फिर उसके लिए गुनाह से बचना आसान हो जाता है, क्योंकि जब वो समझता है ना कि किसी वक्त भी आ सकती है, तो वो फिर रेडी रहता है, वो अपनी तैयारी करके रखता है, वो अपने वक्त को वेस्ट नहीं करता, वो दुनिया के झंबेलों में नहीं पड़ा रहता, वो दुनिया की फिक्रात को अपने ऊपर तारी नहीं कर लेता कि कुछ काम ही ना कर सके, अब इतने गम है मेरे पास, इतनी फिक्रें हैं कि अब मैं तो उठ ही नहीं सकती, अब मैं कोई काम ही नहीं कर सकती, वो ऐसे नहीं करता। उसको पता है ये थोड़ी सी जिंदगी है, मुझे करना है कुछ काम, मुझे आगे अल्लाह के आगे खड़े होना है, वो इससे परेशान रहता है, वो इसकी फिक्र में रहता है। और कुरान कहता है कि वो नेकियां करके भी डरते रहते हैं, उनको ये होता है पता नहीं मेरी नेकी काम आए कि नहीं आए, पता नहीं मेरी नेकी कम हो जाए उस दिन। वो ये नहीं है कि नेकियां कर नहीं रहे इसलिए डर रहे हैं, ये बात नहीं है कि उनकी जिंदगी सीधी नहीं है इसलिए डरने वाले हैं। हाँ जरूर इन्होंने बहुत गुनाह किए होंगे इसीलिए तो डरते हैं, और हम तो बिल्कुल नहीं डरते क्योंकि हम तो बिल्कुल ठीक है, ये बेचारे रोते रहते हैं, इन्होंने जरूर कुछ किया होगा, ये बात नहीं है। वो करके भी डरते हैं, और इसके सबूत है सहाबा कराम के कैसे वो डरा करते थे, कैसे मौत के वक्त में वो कैसे डरते थे कि क्या आगे है हमारे, हमें नहीं पता आगे जन्नत है कि जहन्नुम में, हमें नहीं पता, रास्ता बहुत लंबा और ज्यादा राहकाम है, पता नहीं है कि हमारी मैं शाम किधर कर रहा हूं, मेरे आगे क्या है, इतना वो डरते थे। आखिर मौत के वक्त तक डर रहे हैं, जो सारी जिंदगी नेकियां करके जिनको बशारतें दुनिया में मिल गई जन्नत की, वो भी डर रहे हैं। इससे पता नहीं चलता कि ये तो ईमान की निशानी है, ये तो सहाबा कराम का तरीका हुआ करता था, ये अगर किसी को मिल जाता है तो बहुत एक बड़ी उसके लिए बात है, ये उसके ईमान की गवाही है, उसके ईमान का सबूत है। और जो न डर है वो अपने ईमान को चेक करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया वो ही जल्दी मांगते, उनको फिक्र नहीं होती, उनको कोई परेशानी ही नहीं, आ जाएगी आ जाएगी, जब आ जाएगी देखी जाएगी। फिर वो ये करते हैं, वो अपने वक्त का कोई उनको लिहाज नहीं होता कि मेरा वक्त जाया हो रहा है, इसलिए कि क्या फर्क पड़ता है, जीने के लिए आए हो जियो, एक दफा जिंदगी मिलती है जी लो जैसे जीना है, वो ऐसे करते हैं। फिर तो वो दूसरा बंदा देख लें, दोनों का आप तकाबुल करके देख लें, दूसरा बंदा डर रहा है, वो डर डर के जिंदगी कर रहे, वो कोई अपने किसी लम्हे को जाया कर सकता है, वो गफलत में गुजार सकता है क्या, जिसको ये यकीन हो कि हाँ आने वाली है, कब पता नहीं आ जाए, वो करीब ही है। अला इन्नल्लदीना युमारूना फिसा, खबरदार बेशक वो लोग जो बहसें करते हैं कयामत के बारे में, लफी दलालिम बाईद, वो खुली गुमराही में है। वो क्या बहसें किया करते थे, हाँ जी आप बताएं कि कब आएगी, कैसे खड़ी होंगी ये हड्डियां जो ऐसी भुरभुरी हो गई हैं, ये ऐसे कैसे होगा, ये कैसे हो सकता है कि ऐसा एक वक्त आ जाए कि खड़ा हो जाए इंसान, जो इतने हमारे पुराने वो हैं वो खड़े हो जाए, इस किस्म की ना बहसें करते थे। अल्लाह ताला ने फरमाया ये दूर की गुमराही में पड़े हुए हैं। अल्लाह लतीफ़ भी इबादी, ये तो अल्लाह ही है जो लतीफ़ है अपने बंदों पर, यानी बहुत मेहरबान है, बहुत लुत्फ़ो करम करने वाला है, बहुत नरमी करने वाला है, हालांकि वो बारीक बीन है, लतीफ़ के अंदर बारीक बीनी का भी है, यानी छोटी से छोटी बात का भी उसको पता है, छोटी से छोटी बात को भी उसकी नज़र में है, फिर भी वो रहमो करम करने वाला। एक तो होता है ना कि किसी को पता ही ना हो, आपको किसी का नहीं पता तो आप उसकी बड़ी तारीफें करते हैं कि ये बड़ा अच्छा बड़ा अच्छा, जिस दिन आप देख लेते हैं कि ये तो इसकी हरकतें तो ये हैं, ये तो इतना बेईमान है, उस दिन के बाद से तो आप उसे बात भी नहीं करना चाहते, अब आपके सामने आ गया उसका कच्चा चट्टा। सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को देखता है, हमारी नाफरमानियों को देखता है, پھر بھی وہ لطف و کرم کرتا ہے. یہ کتنی بڑی صفت ہے کہ جو کسی انسان میں نہیں ہو سکتی. انسان انسانوں کی برائی دیکھ کے اس سے منہ موڑ لیتے ہیں, اسے بالکل نفرت کرنے لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ پھر بھی لطف و کرم کرتا ہے, اور یہ نہیں کہ صرف مومنوں پہ کرتا ہے, وہ اپنی تمام مخلوق کے اوپر لطف و کرم کرنے والا ہے, چاہے وہ مومن ہو یا کافر ہو, سب کے اوپر وہ اپنا لطف و کرم کرتا ہے, یعنی سب کے اوپر اپنی مہربانی کرتا ہے, نرمی کرنے والا. یہ بھی لطیف کا مطلب ہے. وہ بدکاروں کے گناہوں کی وجہ سے ان کو بھوکا نہیں مارتا, ان کی سانس بند نہیں کر لیتا, ان کے رزق کو ختم نہیں کر دیتا, ان کو بیمار نہیں کر دیتا, وہ پھر بھی نرمی کرتا ہے اپنے بندوں پہ. یرزق من یشاء, وہ دیتا ہے رزق جس کو وہ چاہتا ہے. اس کے اوپر ہم نے لمبی بات کر چکے ہیں کہ جس کو جتنا چاہے کوئی اس کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا کہ اس کو نہیں دینا, وہ طاقتور ہے. فعال لما یرید, وہ جو چاہے کرے, کوئی روک کے تو دکھائے. اس سے بعد انسان سوچتا ہے کہ پوری دنیا بھی میرے سے لینا چاہے, اللہ نے اگر نہیں لینا چاہتا تو وہ جو رزق دے دے کوئی میرے سے چھین نہیں سکتا. کتنا اس کا ایمان بڑھتا ہے. وہ جو کرنا چاہتا ہے کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا. وہ القوی العزیز, قوی اور عزیز دونوں اللہ کے اسماء آئے, جس میں دونوں میں پاور, اتھارٹی, غلبہ, اس چیز کے معنی ہیں. قوی ہے وہ, اتنا طاقتور ہے کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا اس کے آگے, کوئی روک نہیں سکتا اس کو. وہ کسی کو نقصان دینے کا حکم دے دے تو اس تکلیف کو کوئی کھول نہیں سکتا سوائے اس کے. وہ کسی پہ رحمت کرنا چاہے تو اس کی رحمت کو کوئی روک نہیں سکتا. وہ قوی ہے, اور وہ جو چاہے کرے, وہ غلبہ رکھنے والا ہے. اور رزق میں پھر آپ دیکھیں, رزق روزی بھی آ جاتی ہے, علم بھی رزق ہے, اور نعمتیں بھی رزق ہیں. جس کے لیے چاہتا ہے پھیلا دیتا ہے. تو رزق کو اگر ہم کنفائن نہ کریں اور باقی ساری نعمتوں کو بھی اس کے اندر دیکھ لیں, تو سبھی نعمتیں جو اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہیں وہ سبھی رزق ہیں. کس کو کتنا دینا ہے, اس باریک بین کی نظر ہے, جتنا چاہے دے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. تلاوت سنیے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, حامیم, عین, كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم, له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم, تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض, ألا إن الله هو الغفور الرحيم, والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل, وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه, فريق في الجنة وفريق في السعير, ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز.